اور آپ کے دل کے اندر جا کے کہیں پینیٹریٹ ہو جائے، ایسی نصیحت واعظ کہلاتی ہے۔ تو یہ جو گروہ تھا، جو خود بھی دین پر عمل کرنے والا تھا، حرام سے بچنے والا تھا، یہ گروہ کیا کرتا تھا کہ ان نافرمانی کرنے والوں کو سمجھایا کرتا تھا، ان کو نصیحت کیا کرتا تھا۔ اور ایک اور گروہ تھا اسی ریلیجیس اس میں، جو خود نافرمانی سے بچتا تھا، گناہ میں انوالو نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ گناہ کرنے والوں کو روکتا نہیں تھا۔ تو ٹوٹل سمجھ لیں تین گروہ بن گئے، ایک تو نافرمانی کرنے والا گروہ، اور دو گروہ ایسے جو اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ اب اللہ کی فرما برداری کرنے والوں میں بھی دو کیٹیگریز بن گئی تھیں۔ تو جو گروہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا لیکن دوسرے نافرمانی کرنے والے کو روکتا بھی نہیں تھا، اس نے ان سے کہا جو روکتا تھا کہ تم کیوں ان کو نصیحت کرتے ہو، اگر اللہ چاہے تو اللہ تو ان کو ہلاک کرنے والا ہے اور ان کو عذاب دینے والا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ انداز جو ہے گفتگو کا، یہ آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے اور رہتی دنیا تک یہ انداز موجود رہے گا۔ آپ کو ایک کلاس ملتی ہے دیندار طبقے کے اندر، جو بہت خلوص کے ساتھ، بہت سنسیئرٹی کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ گناہوں میں انوالو ہیں ان کو اللہ کی معرفت دلانے کی کوشش کریں، ان کو اللہ کی ایکنالجمنٹ دلائیں، ان سے ہمدردی رکھیں اور کوشش پوری کریں کہ ان کو گناہوں سے دور کر سکیں۔ اور یہ اسی وقت کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں یہاں جو نافرمانی کرنے والے ہیں وہ کوئی صرف اور صرف ایک دوسرے کا مال نہیں کھا رہے، وہ صرف اور صرف جھوٹ نہیں بول رہے، وہ صرف اور صرف یہ نہیں کہ نوازے جو ہیں وہ کوالٹیٹیو نہیں پڑ رہے، بلکہ کھلا اللہ کا قانون توڑ رہے ہیں، اللہ کی واضح نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود ایک گروہ سلامت رہا جو ان کو بہت خلوص کے ساتھ اللہ کے راستے پر بلاتا رہا، اور ایک گروہ ایسا رہتا ہے دیندار طبقے میں جو ہر ایک کے اوپر کفر کے فتوے لگا کے خود اپنی سیلف رائچیسنس کا دعویٰ کر کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ دو گروہ بالکل واضح آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ ہم چاہیں تو ہم ہر ایک کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کے اور اس کے عقیدے کا بگاڑ اس کو بتا کے ہم ایک کونے میں جا کے اپنی عبادت کرنے لگ جائیں، اور اگر میں اور آپ چاہیں تو اپنی عبادت کی بھی حفاظت کریں، اپنے اعمال کی بھی حفاظت کریں، اور میں اور آپ پورے خلوص کے ساتھ ان لوگوں کو جو اللہ کی صریح گمراہی میں مبتلا ہیں اللہ کی طرف سے اور اللہ کی نافرمانی میں انڈلج ہیں، ان کو بھی پکڑ پکڑ کر اللہ کے راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ آج کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی معرفت دیں۔ لوگ واضح گناہوں میں پوری طرح سے ہاتھ پیروں سے جکڑے ہوئے ہیں، سود ہے، رشوت ہے، بےمانی ہے، دھوکہ ہے، کرپشن ہے، غیبت ہے، عورتوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے فساد ہے، گھروں میں ایک دوسرے کے لیے فساد ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم ان کی غلطیوں کو اس وقت پن پوائنٹ کریں، آج کی حکمت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ سے اٹیچ کرنا شروع کر دیں، لوگوں کو قرآن سے اٹیچ کرنا شروع کر دیں، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے کی طرف لاتے جائیں۔ جب ان کو اللہ کے بارے میں معلوم ہوتا جائے گا، کتاب کے احکامات کا علم ہوتا جائے گا، اللہ سے امید ہے اور ہماری دعا ہے کہ وہ انشاءاللہ گناہوں کو چھوڑتے جائیں گے، نہ کہ میں اور آپ ڈائریکٹ۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے گناہ کو لائم لائٹ میں لاتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک خاتون غیبت کرتی ہیں، آپ کو معلوم ہے ان کی کمزوری ہے، ایک طریقہ اصلاح کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو اپنے ساتھ کسی قرآن کی کلاس میں لے جائیں، یا آپ ان کو کسی قرآن کی کلاس کا انویٹیشن دے دیں، اور ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے کہیں بہن ہمیں غیبت نہیں کرنی چاہیے، سنو تم بہت غیبت کرتی ہو۔ تو انسان فوراً ڈیفینسو موڈ پر چلا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا گناہ چھوڑنے کی بجائے اس میں اور جری ہو جائیں اور آئندہ سے آپ کی بات سننے کو بھی راضی نہ ہو۔ تو مجھے اور آپ کو حکمت کا مظاہرہ کرنا ہے، یہ دور بہت حکمت کے ساتھ اللہ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچانے کا ہے، اور اللہ سے حکمت مانگنا ہر مومن کا فرض ہے۔ حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، اس کی کھوئی ہوئی انہیریٹنس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے۔ حکمت یہی ہے کہ ہم کس موقع پر، کن الفاظ میں، کس کو، اس کے رتبے کے مطابق کتنی بات کریں۔ یہی چیز ہے جو آپ کو اور مجھے سکھائے گی کہ ہم لوگوں کو اس کتاب کے ساتھ کیسے جوڑیں۔ اور روایات یہ بتاتی ہیں، آگے ابھی آیات میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ گروہ جو کہ روکا کرتا تھا اور خود بھی رکتا تھا، صرف اللہ نے اسی گروہ کو بچا لیا۔ آگے دیکھیں جو اگلی اسی آیت میں الفاظ آ رہے ہیں، قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ اس گروہ نے جو نہ اللہ کی نافرمانی کرتا تھا اور نہ ہی خاموش بیٹھتا تھا، بلکہ نافرمانی کرنے والوں کو واعظ کرتا تھا، نصیحت کرتا تھا، ان کی کاؤنسلنگ کرتا رہتا تھا. انہوں نے کیا کہا, ہم کیوں ان کو واس کرتے ہیں, معذرتن الى ربکم, ہم تو اپنے رب کی حضور ایک ایکسکیوز رکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم نے پوری کوشش کی تھی, ہم تو چاہتے تھے کہ یہ سیدھی راہ پر آ جائیں, اللہ کے سامنے حجت پیش کرنے کے لیے ہم نے یہ محنت کی. حالانکہ کسی کو نیکی کی طرف لے کر آنا جبکہ وہ نیکی کی طرف آنے کو تیار نہ ہو, کسی کو قرآن کی محفل میں آ کر بیٹھنے کی دعوت دینا جبکہ وہ قرآن اپنے گھروں میں کھولنے کو تیار نہ ہو, بہت ہمت اور صبر کا کام ہے. اس میں آپ کو لوگوں کے بہت سے ٹینٹرمز بھی فیس کرنے پڑتے ہیں. عقل مند وہ جو اللہ کے لیے اللہ کی خاطر اس معاملے پر صبر کر جائے, اور مومن وہ ہوتا ہے جو دوسروں پر عذاب کے فتوے نہیں لگاتا. اس آیت سے یہ بات بھی آپ کے اور میرے سامنے آ رہی ہے, مومن وہ ہوتا ہے جو دوسروں پر کفر کے فتوے نہیں لگاتا, اس لیے کہ جو وہ گروہ تھا جو خود نافرمانی نہیں کرتا تھا لیکن روکتا بھی نہیں تھا, یہ ان کے الفاظ ہیں, اللہ مہلکہم, اللہ تو ان کو ہلاک کرنے والا ہے, او معذبہم, یا ان کو عذاب میں ڈالنے والا ہے. کیسے پتہ چلا ان کو کہ اللہ ان کو ہلاک کرے گا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ آپ قریش مکہ کے لیے بد دعا نہ کریں, ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ ہدایت لے آئیں, اور تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ اس میں سے کئی مومنین صادقین بنے بعد میں. تو جب اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو کہتا ہے کہ ایسی سٹیٹمنٹس نہ دو, تو آپ اور میں معمولی مسلمان اپنے ہی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ان کے گناہ کو دیکھ کر کہ اللہ ان کو سخت عذاب دے گا, یہ تو سخت کفر میں پڑے ہوئے ہیں, اللہ ان کو ہلاک کرے گا. آپ اور میں نہیں جانتے کہ اللہ ان کو کس وقت ہدایت دے دے. اسی لیے یہ مومن کا کام نہیں ہوتا کہ اگر اللہ نے اس کو قرآن کھولنے کی توفیق دے دی, اگر اللہ نے اس کے سامنے قرآن کا علم عام کر دیا, تو وہ دوسروں کے اوپر فتوے لگاتا رہے. اس لیے ان لوگوں نے کہا جو نیک تھے اور نیکی کاری کا حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے حضور حجت قائم کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے پوری کوشش کی تھی ان لوگوں کو آپ کی ہدایت پر لانے کے لیے, اور کیا کہا, وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, اور ہو سکتا ہے یہ تقوی اختیار کر لیں, شاید کہ یہ تقوی اختیار کر لیں, یہ جو اس وقت اللہ کی نافرمانی اور گناہوں میں انوالو ہیں, ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آئے یہ اللہ سے توبہ کر لیں. توبہ کا دروازہ تو اس وقت تک کھلا ہے اس وقت جس وقت سے پہلے پہلے ہمارے گلے میں موت کا گھنگرو نہیں بچ جاتا. اگر موت کے آثار مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتے اور میں اور آپ توبہ کر لیتے ہیں سچے دل اور ندامت کے ساتھ, اللہ غفور اور رحیم, اللہ معاف فرمانے والا ہے. تو اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس دو میجر کلوز ہیں جس کی وجہ سے ہم ان لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا چاہتے ہیں. ایک, معذرتن الى ربکم, کہ ہم اللہ کے ہاں اپنی حجت پیش کر سکیں. دوسرا, ان کو امید ہے, لعلہم یتقون, ہو سکتا ہے شاید کہ یہ تقوی اختیار کریں. اب آپ کی اور میرے پاس چوائس ہے, یہی تین کیٹیگریز آج معاشرے میں ہیں, ہم ان تین کیٹیگریز میں سے کس کیٹیگری میں اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں؟ پہلی کیٹیگری جو کمپلیٹ نافرمانی کر رہی تھی اس میں, دوسری کیٹیگری جو نافرمانی تو نہیں کر رہی تھی لیکن وہ ان کو نافرمانی کرنے والوں کو روکتی بھی نہیں تھی, اور تیسری کیٹیگری جو نہ نافرمانی کرتے تھے اور نہ انہوں نے خاموشی اختیار کی نافرمانی کرنے والوں کو دیکھ کر, بلکہ محبت کے ساتھ, واس کے ساتھ, دل میں اتر جانے والی نصیحت کے ساتھ اللہ کی معرفت کو ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اس وقت ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہے جو اپنے ہی کلمہ گو مسلمان بہن بھائیوں کو دین کی طرف لانے کے لیے حکمت کے ساتھ ان کو نصیحت کر سکیں, نہ کہ ہم دوسروں کے اوپر کفر کے فتوے لگا سکیں. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈالا تھا. تقدیر پر انسان ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اور میرے تقدیر میں رزق لکھ دیا ہے وہ آپ کو اور مجھے مل کر رہے گا. ایک مفسر نے کہا کہ ایک شخص کے تقدیر کے اندر اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کو مثال کے طور پر 2 کروڑ روپے ملیں گے اگست کے مہینے میں. اب اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا, کیسے ملیں گے یہ نہیں لکھا مثال کے طور پہ. اب اس کی مرضی ہے, وہ چاہے تو حلال کما کے محنت کر کے وہ پیسہ اپنے تقدیر میں لے آئے, اور چاہے تو چوری کر کے وہ مال کما لے. تقدیر میں لکھا تھا کہ یہ 2 کروڑ اس کو ملیں گے, وہ مل گئے. ملے کیسے, یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر انسان پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے. اسی طرح سے آپ کو اور مجھے اپنی تقدیر پر ایمان رکھنا ہے, اللہ نے جو دیا ہے اس پر راضی رہیں, اور راضی رہیں کہ رازق اللہ ہے, راضی رہیں کہ وہ کبھی مجھے رسوا نہ کرے گا اگر میں اس کے راستے پر چلوں گی, اور راضی رہیں اس بات پر کہ اگر میں ہدایت پر ہوں اور آزمائش آ رہی ہے تو اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑے گا. اللہ نے بھی ان کو تقدیر پر ایمان رکھنے کا کہا، اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے سے کہا تھا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے؟ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ کیوں تم لوگوں کو درس دیتے ہو، لوگوں نے کون سا تمہاری باتیں سن کر سیدھا ہو جانا ہے، لوگ کریں گے وہی جو ان کا دل کرے گا۔ تو آپ اور میں اس خوف سے درس دینا چھوڑ دیں، آپ اور میں اس ڈر سے لوگوں کو اللہ کی بات بتانا چھوڑ دیں۔ آج ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ قرآن کے کورسز کرتے ہیں، لیکن لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں قرآن کا وہ امپیکٹ بیسک لیول پر بھی نظر نہیں آتا جو کہ اس درس کا، اس قرآن کے کورس کا تقاضا تھا۔ تو کیا درس دینے والے اپنا کام کرنا چھوڑ دیں اور پھر سیکنڈ کیٹیگری میں داخل ہو جائیں، یا درس دینے والے اپنی حجت تمام کرنے کے لیے تیسری کیٹیگری میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں اور اس تیسری کیٹیگری کے لوگوں میں شمار ہونے کے لیے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس کتاب کے فائدے گنوا کر؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، یعنی نیکوکاروں کے گروپ نے کہا تھا، اور اس امید پر کرتے ہیں شاید کہ یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ یہی دو موٹیویشن ہیں جس سے آپ اور میں لوگوں کو اللہ کے کلام کی طرف بلا سکتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی اکنالجمنٹ دے سکتے ہیں۔ اللہ مجھ میں اور آپ میں اور ہماری آنے والی نسلوں میں یہ ہمت اور حکمت عطا فرمائے۔ آخرکار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھیں، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں میں عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا بندر ہو جاؤ ذلیل اور خوار ہو کر۔ برائی کو دیکھ کر، گناہوں کو دیکھ کر، اللہ کی نافرمانیوں کو دیکھ کر میرے اور آپ کے ماتھے پر بل بھی نہ آئے، میرے اور آپ کے چہرے کا رنگ بھی نہ بدلے، میرے اور آپ کے دل میں تکلیف کا کانٹا بھی نہ چبھے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں بے حس ہو چکی ہوں اسلام کی طرف سے، میں بے حس ہو چکی ہوں اس کتاب کی طرف سے کہ میں لوگوں کو گناہوں میں انوالو دیکھتی ہوں اور میرے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا۔ ایک بستی کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک بستی کو الٹنے کا حکم دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس میں آپ کا فلاں بندہ ہے جو کئی سال سے آپ کی عبادت کر رہا ہے، روایات میں آتا ہے کہ 80 سال سے آپ کی عبادت کر رہا ہے، اور پلک جھپکتے اس نے آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا اقلب علیہا، اس کے اوپر سے اس بستی کو الٹنا شروع کرو، یعنی سب سے پہلے اس کو الٹو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی ہوتا دیکھتا تھا اور اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا، لوگوں کو کھلم کھلا گناہ کرتے دیکھتا تھا اور لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلاتا تھا، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے غافل دیکھتا تھا اور لوگوں کو ہدایت کے راستے پر بلانے کی تلقین نہیں کرتا تھا۔ اس کے ہی گھر سے عذاب شروع کرو۔ تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ آپ اور میں اللہ کی سزا سے بچیں، تو آپ کو اور مجھے بہرحال اس تیسری کیٹیگری میں آنا ہوگا، جس کے جتنے اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹس رکھے ہیں، جس کو اللہ نے جتنا کیلیبر دیا ہے، وہ اس ہمت کے ساتھ اللہ کی بات آگے بتانے والا بن جائے۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے گئے، تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور ان کو بندر بنا دیا۔ یاد کرو، جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں تاریخ بتاتی ہے ہٹلر تک ان پر سخت سزائیں آتی رہیں۔ یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے کام لینے والا ہے۔ ابھی جو آگے بات آ رہی ہے بنی اسرائیل کی، بنی اسرائیل کے ڈائسپورا کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف قوموں میں تقسیم کر دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے شاید کہ یہ پلٹ آئیں۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تاکہ بندے جو غفلت میں مبتلا ہیں وہ اپنی غفلت سے جاگ جائیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا فانی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، یعنی کہ فتویٰ فروشی کرتے ہیں اور میکسیمم دنیا کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ حق غالب رہے، بلکہ ان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہماری خواہشات پوری ہوتی رہیں، اور اگر وہی متاع دنیا سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں۔ زوال شدہ امت کا نقشہ ہے کہ دنیا ان کے لیے بڑی، دنیا ان کے لیے عظیم ہوتی ہے، اور دین سے منہ موڑنے میں بالکل نہیں کتراتے۔ آج آپ اور میں بھی، آج مسلمان امت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بہت دعوے کرتی ہے، لیکن جہاں قربانی کی بات آتی ہے ہم سب پیٹ پھیر جاتے ہیں، جہاں صبر کا مرحلہ آتا ہے ہم سب کی ہمت جواب دے جاتی ہے، جہاں اپنی جان اور اپنا مال اور اپنی صلاحیتیں قربان کرنے کی بات آتی ہے ہم سب پیٹ موڑ کر واپس چلے جاتے ہیں اور اپنے گھروں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ جو خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے؟ آخرت کی قیامگاہ تو کس کے لیے ہے؟ ولدار الآخرت خیر للذین یتقون، ان کے لیے ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم رکھی ہے یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ قرآن کے لیے علماء کہتے ہیں کہ قرآن یوزر فرینڈلی ہے، آپ جتنا اس کو استعمال کریں گی، آپ جتنا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گی، آپ جتنا اس کے قریب آنے کی کوشش کریں گی، یہ آپ کے لیے دن بدن آسان ہوتا جائے گا، اس لیے کہ عادت بن جاتی ہے انسان کی نیکیاں کرنے کی، عادت بن جاتی ہے انسان کی قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کی، پھر انسان نیکیوں میں دوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اس قرآن کے ساتھ چپک جانا ہے، نماز قائم کرنی ہے، اور یاد رکھیں ایسے نیک لوگوں کا اجر اللہ نے کہا کہ اللہ ضائع نہیں کرتا۔ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ کر گر جائے گا۔ اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ قضو ما آتیناکم بقوہ، جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچو گے۔ آج آپ اور میں بھی تو کتاب کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں، کتاب پڑھی تو بہت جا رہی ہے، سمجھنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، چلے مان لیا جائے، لیکن بہرحال اکثریت کتاب کو نہیں سمجھ رہی۔ اگر آپ اور میں جو اس کمرے میں بیٹھے ہیں ہم مل کر کتاب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ اکثریت قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اکثریت قرآن پڑھتی ضرور ہے، پڑھنے کی حد تک صرف برکت حاصل کرنے کے لیے، رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ، لیکن اکثریت قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی۔ آج اس کتاب کا مقصد آپ کی اور میری آنکھوں سے بالکل اوجھل ہے، اور جب کتاب کا مقصد آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، جب شریعت کا مقصد آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، تو اللہ کی کتاب صرف اور صرف برکت حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں برکت اس کو ملتی ہے جو اس کو پڑھتا ہے، آپ کی اور میری پڑھنے کی برکت آپ تک اور میرے تک ہی رہے گی، آگے نہیں جائے گی۔ ہاں نیک اعمال میں اس کو سجائیں گے تو پھر اس کے اثرات آگے سے آگے اور پیچھے سے پیچھے جائیں گے، پیچھے سے پیچھے نسلوں میں جائیں گے جو ہمارے پہلے جا چکی ہیں اللہ کے پاس، اور آگے سے آگے آنے والی نسلوں میں بھی اس کے اثرات جائیں گے اگر ہماری نسل ہمیں دیکھ کر کوئی نیکی کا کام کرے گی۔ تو ثواب کے لیے بھی پڑھیں، برکت کے لیے بھی پڑھیں، لیکن یہ راہ ہدایت ہے، یہ ہدایت کے لیے دی گئی ہے، اسی لیے کہا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم؟ قالوا بلا، انہوں نے سب نے کیا کہا؟ بلا، کیوں نہیں، شاہد نا، ہم سب نے گواہی دی، آپ بالکل ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ اب یہ جو بات آ رہی ہے یہ بات ہے عہد الست کی۔ عہد الست کا مطلب ہے آپ کی اور میری روح اور تمام انسانیت کی ارواح کو جمع کر کے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک عہد لیا تھا، اور ہر ایک کے دل میں اپنی معرفت کا، اپنی اکنالجمنٹ کا ایک پائلٹ فلیم ڈال دیا تھا، جو کفر کے کٹاکوٹ اندھیروں میں بھی پیدا ہوگا اس کو بھی اللہ ایک دفعہ اللہ اپنی طرف پلٹنے کا موقع ضرور دے گا، اس کے بھی سامنے کوئی نشانی ضرور آئے گی کہ وہ توحید پر قائم ہو جائے۔ اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ بات جانتا ہے کہ ہماری روحوں سے یہ وعدہ لیا گیا ہے۔ آپ کیا، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے، کسی کو یاد ہے یہ وعدہ؟ تو آپ میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے جس دن آپ اپنی ماں کے گھر پیدا ہوئی تھی؟ کس کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ کیونکہ میں نے بچپن سے اپنی ماں کو دیکھا، اور آس پاس کے لوگوں نے مجھے ان کو والدہ کہلوایا، اور مجھے بتایا گیا کہ یہ میری ماں ہے اس لیے میں ان کو اپنی ماں کہتی ہوں۔ کون انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں جانتی ہوں جس کس دن میں کس عورت کے گھر پیدا ہوئی تھی؟ یا کس دن کس عورت کے گھر میں پیدا ہوا تھا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ اگر ہمیں کوئی نہ بتاتا تو ہمیں نہ پتہ چلتا کہ میری ماں کون ہے۔ اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کتاب میں یہ بات نہ بتاتے کہ آپ کی روح سے اور میری روح سے یہ وعدہ لیا گیا ہے، تو آپ کو اور مجھے بھی نہ پتہ چلتا۔ تو لاجک استعمال کریں، آپ کو اور مجھے قرآن کی آیات بہت واضح روشن دلیل کی طرح نظر آئیں گی۔ اللہ نے کہا ہے، ہم اس پر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، یقیناً اللہ نے ہماری روحوں سے وعدہ لیا۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے۔ تمام روح انسانیوں نے یہ وعدہ لیا تھا، اور یہ واقعہ تب کا ہے جب زمین پر کوئی بھی نہیں آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ نے ہر بندے کے دل میں ہدایت کا ایک چھوٹا سا چراغ روشن کیا ہے۔ ہم اپنے دل کو اتنا گناہوں کے اندھیروں سے آلودہ کر لیتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا ٹمٹماتا ہوا چراغ جو ہے وہ پہلے مدھم ہوتا ہے اور مدھم ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ بجھ جاتا ہے، اور پھر انسان ان گناہوں کے اندھیروں میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یا تم یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی، اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کاروں نے کیا تھا؟ دیکھو، اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ آپ کو اور مجھے بھی اللہ نے اپنی آیات کا علم عطا کیا ہے، اور آپ اور میں بھی اللہ کی آیات کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، انسان اللہ کی نافرمانی میں انچ انچ آگے بڑھتا ہے۔ تھوڑا سا یہ کر لوں بس آگے نہیں کروں گی، شیطان کہتا ہے بس تھوڑا سا ایک انچ اور بڑھ جاؤ، اچھا بس یہ کر لوں پھر نہیں کروں گی۔ بالکل جس طرح میں اور آپ افطاری کرنے کے بعد گھر میں جب بیٹھتے ہیں اور اس وقت بہت زیادہ تھکن محسوس ہوتی ہے، سب کا بلڈ شوگر لیول اس وقت کم ہو رہا ہوتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم نے گھر میں نماز پڑھنی ہو، ابھی اٹھتی ہوں، ابھی اٹھتی ہوں، ابھی اٹھتی ہوں، پتہ چلتا ہے 8:30 سے لے کر جب کوشش کرنی شروع کی تھی 9:30-10 ہو گئے۔ اور آپ کو اور مجھے ہر وقت اپنے آپ کو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں، فکر ہوتی ہے لیکن ابھی اٹھتی ہوں، 5 منٹ اور۔ شیطان آپ کو اور مجھے گناہوں میں بالکل اسی طرح انوالو رکھتا ہے۔ ایک چھوٹی ٹیمپٹیشن دلائے گا، پھر ایک اور ٹیمپٹیشن دلائے گا، پھر ایک اور ٹیمپٹیشن دلائے گا، اور جب دیکھے گا کہ یہ انسان کمزور نفس کا ہے تو ایک بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، ایک بڑی ٹیمپٹیشن دلاتا ہے تاکہ انسان بہت بڑا گناہ سمیٹ لے۔ آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات کے ذریعے بلندی عطا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت مانے گا اللہ اس کو عزت دے گا اور بلند کرے گا، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفسی کے پیچھے پڑا رہا، یعنی بطن اور فرش کا پجاری بن گیا، پیٹ اور شرمگاہ کی ضروریات ہی پورا کرتا رہا، اپنے اعلیٰ مقصد کو بھول گیا۔ لہذا اس کی حالت اس کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، یعنی ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے برابر، نہ پڑھا جائے برابر، وہ اللہ کے احکامات کو سنے تب بھی ان کا عمل کا دل نہ کرے، وہ اللہ کے احکامات کو سنے اور ان کے کان پر ذرا سی بھی آواز ایسی محسوس نہ ہو کہ وہ روح تک آواز ان کی چلی جائے، ایسے انسان کا یہاں پر بات بتا دی گئی۔ اور جو شریعت کو سمجھنے کے بعد، جو قرآن کو سمجھنے کے بعد قرآن کو ڈیلے کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اس آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی آزمائش سے محفوظ رکھے۔ تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ غور و فکر کریں۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے رہے۔ من یهدی اللہ فهو المهتدی، اللہ جسے ہدایت بخشے وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام اور نامراد ہو کر رہتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس جہنم کے لیے پیدا کیا کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تو ارادے کا اختیار دیا تھا کہ انسان چاہے تو ہدایت کو اپنے لیے قبول کر لے۔ اللہ ارادے کا اختیار دیکھتا ہے، اللہ دل کی تمنا دیکھتا ہے۔ جس دل میں ہدایت پانے کی تمنا اٹھ جاتی ہے، اللہ اس کے سامنے ہدایت کے دروازے کھولتا جاتا ہے، کھولتا جاتا ہے اور کھولتا جاتا ہے۔ تو اگر آپ اور میں اپنے آپ کو گمراہی سے بچانا چاہتے ہیں تو اپنے دل میں ضرور ہر دن ہدایت کی تمنا کریں، اور میں اور آپ نماز میں اللہ سے یہی ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور اگر میں نے اور آپ نے یہ کام نہ کیا، ہدایت کو بھول گئے، تو آپ کا اور میرا حال کیا ہو جائے گا؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل اور دماغ ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، کیا ہے یہ؟ اولئک کالانعام، یہ تو مویشیوں کی طرح ہیں، کیٹلز کی طرح ہیں، بل ہم عدل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اذان تو جانور کو بھی سنائی دیتی ہے، کیسے پتہ چلے گا انسان اور جانور کا فرق؟ انسان اذان کی آواز پر رسپونڈ کرے گا۔ جب اذان ہو رہی ہو تو اس وقت خاموشی اختیار کرنے کی کوشش کی جائے تو بہت بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے اذان کا جواب دینے کا کہا ہے۔ جب اذان ہو اس کے آداب میں بھی یہ بات شامل ہے کہ آپ اور میں خاموشی اختیار کریں۔ اگر جانور کے کان پر آواز پڑتی ہے وہ بھی اپنے کام میں مگن رہتا ہے، اور انسان کے کان پر آواز پڑتی ہے وہ بھی اپنے کان میں مگن رہتا ہے، تو ان دونوں میں فرق کیا رہ گیا؟ دونوں مویشیوں کی طرح ہیں۔ اللہ نے کہا بل ہم عدل، انسان تو ان سے زیادہ گیا گزرا ہے، زیادہ گمراہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس تو اللہ نے عقل اور شعور دیا تھا، اللہ نے اس کو تو اپنی معرفت کے ساتھ پیدا کیا تھا، جانور کو تو اللہ نے یہ روح نہیں عطا کی، تو اس لیے انسان زیادہ گمراہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے ہیں، اور یہ پوری پوری قوموں کا نقشہ ہوتا ہے۔ آج مسلمان امت کا پورا نقشہ یہ بنا ہوا ہے، الا ماشاء اللہ۔ وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو۔ اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کر پکارا جا سکتا ہے، دعا کی جا سکتی ہے۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ شرک کا توڑ بھی اللہ توڑ بھی اس میں ہے کہ انسان اللہ کے ناموں پر، اللہ کی صفات پر غور و فکر کرے۔ ہماری مخلوق میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، تو ہم انہیں بتدریج یعنی گریجولی ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ اللہ کہتا ہے وہ املی لہم، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، ان نہ قیدی متین، یقیناً میری چال کا، میری ڈھیل کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں، ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے، وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے، جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظامات پر کبھی غور نہیں کیا، اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی قریب ہونے کا وقت آ لگا ہو؟ یعنی دنیا کی، اگر آپ کو اور مجھے ٹیمپٹیشنز بہت زیادہ ہیں یا ہوتی ہیں، تو موت کو یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا کی لذت کو ختم کر دینے والی موت کو یاد رکھو۔ میری اور آپ کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ ہر پروڈکٹ ہم لے کر آتے ہیں تو وہ اپنی ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ آتی ہے۔ آپ کی اور میری کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ میں اپنی ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ نہیں آئی، وہ ایکسپائری ڈیٹ اللہ کے پاس درج ہے۔ ہم میں سے کسی انسان کو اپنی موت کا علم نہیں کہ کب میری اور آپ کی موت آ جائے گی، کب میرا اور آپ کا قدم موت کے دروازے میں داخل ہو جائے گا۔ تو تمہیں تمہاری یوتھ دھوکہ نہ دے، تمہیں تمہاری جوانی، تمہاری صلاحیتیں، تمہارا توانا جسم دھوکہ نہ دے۔ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھو۔ ہمیں نہیں معلوم کس وقت میں اور آپ اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں۔ کس کو معلوم ہے کہ اس کو عید نصیب ہوگی؟ کس کے پاس گارنٹی ہے کہ وہ ضرور عید کا دن دیکھے گا؟ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو موت کی تیاری ویسے کرو جیسے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہیں جانے کے لیے۔ تیار رکھو اپنے آپ کو، ڈیٹیچ رکھو اپنے آپ کو دنیا کی نعمتوں سے۔ دنیا کی نعمت اتنی ہو کہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کی محبت تمہارے دل میں گھر نہ کر جائے۔ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ فبی ای حدیث بعدہ یؤمنون، جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے۔ اب کفار مکہ کی طرف رخ کیا جا رہا ہے۔ کفار آپ کو نعوذ باللہ دیوانہ اس لیے کہا کرتے تھے کہ انہوں نے کبھی ایسے بے لوس لوگ دیکھے ہی نہیں تھے کہ جو دل کھول کر اللہ کے لیے کام کریں، جو لوگوں کی بھلائی کی کوشش کریں، جن کو لوگ تانا دیں تو وہ آگے سے مسکرائیں، جن کے راستے میں لوگ کانٹے بچھائیں تو وہ آگے سے آپ کی اور خیریت پوچھنے پہنچ جائیں۔ ایسے لوگ کفار نے کبھی دیکھے نہیں تھے، اس لیے وہ آپ کو ایسی باتیں کہا کرتے تھے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا آسمانوں اور زمین میں، وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی نے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کہلوا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں آپ کو اور مجھے غلو نہیں کرنا چاہیے، قرآن میرا اور آپ کا عقیدہ درست کرتا ہے۔ اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، تو میں اور آپ اپنی لمٹس میں رہ کر رسول اللہ کو رسول اللہ کے مقام پر رکھیں، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا، میں تو محض خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانیں۔ تعظیم کا معیار اگر میں اور آپ قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اور مجھے اطاعت رسول کرنی ہوگی، اللہ کو بھی آپ اور میں انہی ناموں سے پکاریں گے جن ناموں کا ذکر اللہ نے خود کر دیا قرآن میں یا احادیث میں۔ اللہ کو رام کہنا، اللہ کو بھگوان کہنا، اللہ کو نروان کہنا اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، انہی ناموں سے اللہ کو پکارا جائے جن ناموں کا حوالہ اللہ نے خود دے دیا ہے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منہا زوجہا، اور اس نے اسی جان سے یعنی اسی جنس سے تمہارا جوڑا بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ یہ جو یہاں آیت میں الفاظ آئے زوجہا، اس کا جوڑا، زوج کا لفظ تو سپاؤس کے لیے آتا ہے، شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، لیکن یہ جو آگے آیت آئی لیسکنا، تاکہ سکون حاصل کیا جائے، کہاں پر؟ الیہا، اس کے پاس۔ ہا کا پروناؤن، ہا کی ضمیر عربی زبان میں عورت کے لیے استعمال ہوتی ہے، سنگولر فیمینن کے لیے استعمال ہوتی ہے، واحد مؤنث کے لیے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں بیوی کی صفت بتا دی گئی کہ شوہر کے لیے اچھی بیوی کون جو اس کے لیے سکون کا باعث بنے۔ اللہ نے ماں کے رشتے میں سکون کا ذکر نہ کیا، اللہ نے بہن کے رشتے میں سکون کا ذکر نہ کیا، اللہ نے بیٹی کے رشتے میں سکون کا ذکر نہ کیا، کسی بھی عورت کے دوسرے رشتے میں اللہ تعالیٰ نے سکون کا ایلیمنٹ نہ مینشن کیا۔ کہاں کیا؟ بیوی کے روپ میں، کہ جب بیوی خدا خوفی رکھتی ہو، جب بیوی مزاج شناس ہو تو وہ اپنے شوہر کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے۔ بیوی زمین ہے جس کے اندر شوہر بیج ڈالتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حکمت دے کہ ہم اپنے شوہروں کے لیے سکون دینے والی بیویاں بنیں، اور سکون دینے والی بیوی اگر ہوگی تو مرد بھی متقی ہونا چاہیے۔ اگر بیوی نیک ہے تو اس نیک بیوی کو سنبھالنے کے لیے نیک شوہر بھی چاہیے، ورنہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو معاشرے میں نظر آتا ہے کہ شوہر تو نہیں چاہتا کہ دین پر چلا جائے اور بیوی چلنا چاہتی ہے، اور ایک ٹسل ہوتی ہے اور گھر کا ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے، اور ایسے میں دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث نہیں بنتے۔ عورت کی فطرت بتائی گئی، عورت کا مقصد بھی بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ جب اللہ اس رشتے کی نعمت عطا کرے تو ایک عورت کو اپنے شوہر کے لیے سکون کا باعث بننا چاہیے۔ اور دیکھیں، اگر خدا نخواستہ شوہر ایسا ہے کہ جو خود متقی نہیں، جو خود گناہوں میں انوالو ہے، تو بیوی اس کے لیے سکون کا باعث انشاءاللہ آخرت میں بنے گی، اگر اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اپنے شوہر کی دنیا سنوارے، اس کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرے، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس لیے کہ عورت ہر کام کروا لیتی ہے۔ ہم نے سنا ہے بیہائنڈ ایوری سکسیسفل اور گریٹ مین دیر از اے وومن، ایک عورت ہوتی ہے نا، وہ عورت زیادہ تر بیوی ہوتی ہے۔ اگر بیویاں اپنے شوہروں کو کانفیڈینس دیں تو شوہر بہت آگے نکلتے ہیں۔ اگر بیویاں اپنے شوہر کو عزت دیں تو شوہر بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اگر بیویاں اپنے شوہروں کا خیال رکھیں تو اللہ اس عورت کو بہت نوازتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق عورتوں کی کثیر تعداد جہنم میں جائے گی، اور اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، شوہر کی ناشکری۔ آپ اور میں اپنے شوہروں کی شکر گزار بیویاں بنیں۔ اگر میں نے اور آپ نے سیکھنا ہے کہ مزاج شناس بیوی کیسی ہوتی ہے تو حضرت ختیجہ سے سیکھیے، ان کی سیرت پڑھیے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی مشکلات کو ختم نہیں کر دیا تھا، جب آپ پر وحی کا نزول ہوا، جب آپ کو کفار نے ستانا شروع کیا، جب قریش کے قبیلے نے آپ کی بات ماننے سے واضح انکار کیا اور آپ کو دلی رنج ہوا، تو حضرت ختیجہ نے ان سب معاملات کو درست نہیں کر دیا بلکہ کیا کیا؟ تسلی، محبت، سپورٹ، مورل سپورٹ، اس چیز کی ضرورت ہے۔ بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے مکمل سکون کا باعث بنے۔ اللہ ہم عورتوں کو توفیق دے کہ ایسے بیٹوں کو پروان چڑھائیں کہ جو اپنی بیویوں کے لیے سکون کا باعث بن سکیں اور ایسی بیویوں کو سنبھال سکیں۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے لیے وہ چلتی پھرتی رہی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، مگر جب اللہ نے ان کو صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگ گئے۔ اللہ بہت بلند اور برتر ہے، اللہ سے مانگے، کوئی پیر نہیں دیتا، کوئی مزار والا اولاد نہیں دیتا، اولاد اللہ دیتا ہے۔ کسی کے منت کے لڈو کھانے سے اولاد نہیں ہو جاتی، کسی کے بھی آپ کے اوپر دم کر دینے سے اولاد نہیں ہوگی، اللہ چاہے گا تو اولاد ہوگی۔ دعا کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ نے جس طرح سے دعا کرنے کا کہا ہے اسی طرح سے اس سے دعا کی جائے۔ اللہ دے دیتا ہے الحمدللہ، اللہ نہیں دیتا تب بھی کہیں الحمدللہ، اللہ نے آپ کو کسی بڑی آزمائش سے بچا لیا۔ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اللہ بہت بلند و برتر ہے۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی مدد پر آپ قادر ہیں۔ اگر تمہیں نہ سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں، تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہے۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو۔ کراچی والوں کے زبانوں سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ کراچی میں اکثر عربین سی میں سائیکلون آتا ہے، اور اس سائیکلون کو کراچی سے آنے تک کون روک دیتا ہے؟ نعوذ باللہ، عبداللہ شاہ غازی کا مزار۔ اس لیے وہ رک جاتا ہے سائیکلون کراچی کو ٹچ کرتے کرتے، اور کئی کلومیٹر پیچھے ہی اس کا زور ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ کلفٹن کے اوپر مزار جو بنا ہوا ہے وہ ہمیں بچا لیتے ہیں۔ اللہ نے سختی سے منع کیا یہ کام کرنے سے۔ مت پکارو اللہ کے علاوہ کسی کو، مت سمجھو مشکل کشا کسی اور کو، اللہ ہے مشکل کشا، اللہ مشکل ٹالتا ہے، اللہ رحمت کرتا ہے، اللہ تمہاری آزمائشوں کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں، وہ اللہ کا ایک بندہ ہے۔ قیامت کے دن وہ اللہ کا بندہ کہہ دے گا کہ اللہ میں ان کو کہہ کے نہیں آیا تھا کہ میرا مزار بنا لینا اور اتنی سیڑھیاں اوپر چڑھا کر بنانا، اور اس کے بعد اس کے اوپر یہ خرافات بھی رکھ دینا۔ اللہ کا بندہ اس دن بری ہو جائے گا اپنی ذمہ داری سے۔ اور یاد رکھیں، اللہ جانتا ہے کس نے اپنی پرسنل گلوری کے لیے دین کو پھیلایا اور کس نے اللہ کے کلام کو پروموٹ کرنے کے لیے اللہ کی بات کو آگے پروموٹ کیا۔ تو اللہ کے ساتھ اپنی تمام لائلٹیز کو اٹیچ کر لیں، اپنی وفاداریوں کو اٹیچ کر لیں۔ جس طرح کے تم بندے ہو وہ اللہ کے ویسے ہی بندے ہیں۔ ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں گے اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ کون دے گا دعاؤں کا جواب؟ مزاروں کے اوپر جا کے سجدے تک کیے جاتے ہیں، مزاروں کے اوپر جا کے دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور کھلم کھلا یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم ان کے صدقے سے مانگ رہے ہیں۔ کیوں آپ کو ضرورت پڑی ان کے صدقے سے مانگنے کی؟ اللہ نے جن چیزوں کا وسیلہ بنانے کا کہہ دیا ہے دعا مانگتے ہوئے، ان کے علاوہ اور کسی چیز کا وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ جن چیزوں کو اللہ نے کہا ہے انہی کے ذریعے دعا مانگیں، ورنہ آپ اور میں اللہ سے نہیں مانگ رہے ہوں گے، شیطان کی ٹیمپٹیشنز میں آ کے اپنے نام کی عبادت کو بھی عکارت کر رہے ہوں گے، اور قیامت کے دن وہ عبادت آپ کے اور میرے نام اعمال میں سے نہیں نکلے گی۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ آپ ذرا عربی کی آیات پڑھیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے جلال سے۔ الہم ارجلی یمشون بھی، الہم ارجل یمشون بها ام لہم اید یبطشون بها ام لہم اعین یبصرون بها ام لہم آذان یسمعون بها. آپ کو اللہ کا جلال محسوس نہیں ہو رہا؟ اللہ ہے جو قادر مطلق ہے، اللہ ہے جو مالک ملک ہے، کیوں اپنے جیسے کمزور انسانوں کو ذریعہ بناتے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. میرا حامی و ناصر وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے. مکہ والے بھی اپنے بتوں کو پکارا کرتے تھے، بال کو پکارا کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا بت یہ جو ہے یہ ہمارا معبود ہے، اور ہمارا معبود ہمیں مشکلات سے بچائے گا. اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے. ان کے پرسپیکٹو کو درست کر دیا گیا کہ بلا لو اپنے حمایتیوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوا دیا گیا، بخلاف اس کے تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تمہیں سیدھے راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں فلاں بزرگ کے مزار پر جاؤ، وہ تو سب سنتے ہیں. آپ اور میں نہیں جانتے کون شہید کس طرح کا سنتا ہے، کون اللہ کا ولی اللہ کیسا سنتا ہے، کون اللہ کا رسول کس طرح سے بندوں کی بات کو سنتا ہے، ان تک کیسے بات پہنچائی جاتی ہے. آپ اور میں نہیں جانتے. اتنے بڑے بڑے اللہ پر بہتان نہ لگائیں، اتنے بڑے بڑے دعوے نہ کریں، اپنی زندگیوں کو آسان کریں، اپنی گردنوں سے یہ مجبوریوں کے اور اسر اور اغلال کے طوق اتار دیں. اللہ نے شریعت آسان دی ہے. اللہ نے کہا ہے مجھے جس وقت جہاں پکارو گے میں جواب دوں گا. اللہ سے مانگے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کھانا پکاتے چائے بناتے، چائے پیتے پانی پیتے، سحری کھاتے افطاری کرتے، ہر وقت اللہ کو پکارے. جب آپ کے دل کی کوئی تمنا ہے اللہ کو پکارے، اللہ دے گا. تمام خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، اور جو اللہ کو ان تمام صفات کے ساتھ مانتا ہے اسی کا انجام صرف آخرت میں جنت والا ہو سکتا ہے، ورنہ عقیدے کی خرابی انسان کو جہنم کی گہرائی میں لے جا کر گرا دے گی. بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو یہ تمہاری بات بھی نہیں سن سکتے. بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خذ العفو، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجئے، وامر بالعرف، اور معروف کی تلقین کیجئے. معروف کہتے ہیں جانا پہچانا. کہاں جانا پہچانا؟ معاشرے کا جانا پہچانا یا دین کا جانا پہچانا؟ دین کا جانا پہچانا. جو دین میں معروف ہے، جو دین میں واضح مقام رکھتا ہے، اس کا حکم دیجئے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور کیا کریں، جاہلوں سے مت الجھیں. یہ ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کو اور مجھے بھی دے دی گئی کہ جو ظلم کر رہا ہے اس کو آپ اور میں درگزر کر دیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر کھڑا ہوگا وہ بدلہ لینے کی کیٹیگری میں نہیں آ سکتا. اس کو درگزر کرنا ہے، لوگوں کی نظروں کو معاف کرنا ہے، لوگوں کے جملوں کو، ان ڈائریکٹ سپیچز کو درگزر کرنا ہے. اور ہم سب ان ڈائریکٹ سپیچز سنتے ہیں، اور ہمیں اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں کہا جا رہا ہے. لیکن اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے کہ آپ اس آزمائش کو، آپ اس تانے کو، آپ اس ان ڈائریکٹ سپیچ کو اپنی طرف سے پھیر دیں، کہہ دیں مجھے نہیں کہہ رہی، کسی اور کو کہہ رہی ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ یہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی مجھے مذمم نہیں کہتی، بلکہ میرا نام تو محمد ہے، کسی مذمم کو کہتی ہے کہ یہ کون ہے مذمم. اسی طرح سے آپ بھی ڈائیورٹ کر دیں لوگوں کی باتوں کو، تاکہ آپ اور میں اخلاق کے ساتھ اللہ کی راہ پر چل سکیں اور لوگوں کے لیے نمونہ بن سکیں. دیکھیں، اگر آپ اور میں چاہتے ہیں اپنے گھر والوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے معاشرے کے لوگوں کو دین کی خوبصورتی دکھانا، تو الفاظ سے نہیں دکھائی جا سکتی دین کی خوبصورتی، کردار سے دکھائی جاتی ہے دین کی خوبصورتی. اپنے کردار سے وہ عمل کر کے دکھائیے کہ آپ کے ذریعے سے یہ لوگ، یہ ہستیاں اسلام کی خوبصورتی دیکھیں، اور آپ کے ذریعے سے یہ ان اعمال کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں کہ جب یہ عمل کرتے ہوئے یہ اتنی اچھی لگ رہی ہیں تو میں بھی اس عمل سے اپنے آپ کو سجاؤں. یہ ہے مسلمان کا کردار جو رسول اللہ کے اسوہ کو اپنائے. اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا، پورا رائٹ تھا اس کا بدلہ لینے کا، یا پورا رائٹ تھا کہ سامنے والا اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور وہ اس کو سنا دے، لیکن جس نے حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا، جھگڑا ختم کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. تو اللہ کی شان کہ اللہ آپ کو اور مجھے اتنے انسینٹیو دے رہا ہے نیکیاں کرنے کے، تو گھبرانا کس بات کا، پیچھے رہ جانا کیسا، شیطان کی باتوں میں آنا کیسا، آگے دوڑیں، آگے سے آگے دوڑیں، فاستبق الخیرات والے بنیں۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، الرٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ یعنی جب انسان سے غلطی ہو جائے، انسان اللہ سے معافی مانگے اور اپنی اصلاح کر لے۔ رہے ان کے یعنی یا شیاطین کے بھائی بند، تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ اپنے دل میں ایسا تقویٰ لانے کی کوشش کریں اللہ کی فرما برداری کر کے کہ جہاں شیطان آپ سے گناہ کروانا چاہے، آپ کے سسٹم میں ایک الارم بج جائے، ایک بیل بج جائے کہ اب یہ اگلا قدم تم نے اگر زیادتی اور جذبات میں اٹھایا تو تم سے گناہ ہو جائے گا، رک جاؤ یہیں پہ، ٹھہر جاؤ یہیں پہ، صبر کے ساتھ کام لو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ منتخب کر لی؟ ان سے کہو، میں نے صرف اس وحی کی پیروی کی جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کر لیں۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو کیا کرو، اسے توجہ سے سنو، وانصتوا اور خاموش رہو۔ عربی زبان میں انصتوا بالکل ایسا ہے جیسے انگریزی کا شٹ اپ، خاموش رہو۔ صرف خاموش میری زبان نہ رہے، میرا دل اور دماغ آپس میں باتیں نہ کریں۔ عربی میں جس طرح سے آپ کو میں نے ابھی اس کے مفہوم بتائے، انگریزی میں اگر آپ کسی کو یہ کہتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اب بالکل خاموشی سے میری بات سنو، بالکل یہ انداز ہے۔ عربی زبان کی خوبصورتی آپ کو اور مجھے کب نظر آئے گی، جب میں اور آپ اس زبان پر وقت لگائیں گے، جب اس زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے سامنے قرآن کی نئی ڈائمنشنز آئیں گی جب آپ عربی زبان کو سمجھ کر اس کتاب کو سمجھنا شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم عربی زبان کا مفہوم حاصل کر سکیں، تاکہ قرآن کے درست مفہوم تک پہنچ سکیں اور اپنے عمل میں اس کتاب کو میکسیمم لا سکیں۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو، کیوں، لعلکم ترحمون، ہو سکتا ہے کہ تم پر رحم کیا جائے، شاید کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو خاموشی کے ساتھ اللہ کا کلام سننا ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ کہیں تمہاری زبانیں تم کو بہرا نہ کر دیں، اتنا بولنا اتنا بولنا اتنا بولنا کہ سننا ہی نہیں کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ کہیں میری اور آپ کی زبانیں مجھے اور آپ کو قرآن سے بہرا نہ کر دیں، کہیں میرا اور آپ کا شریعت کے قوانین کے اوپر دلیلیں دینا، اس میں سے لوپ ہولز نکالنا، اس کے خلاف باتیں کرنا، ان کا مذاق اڑانا، ایسا نہ ہو جائے کہ آپ اور میں قرآن کی تعلیمات سے بہرے ہو جائیں۔ تو اس کلام کو سنیں، جتنا اس کلام کو سنا جاتا ہے اتنا یہ دل کی زمین پر برستا ہے اور ایبزارب ہوتا ہے، جتنا اس کلام کے ساتھ وقت گزارا جاتا ہے اتنا اس کلام کی تعظیم اور اس کو عمل میں لانے کی آسانی میرے اور آپ کے سامنے واضح ہوتی ہے۔ انسان جب بہت زیادہ بولتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی بات ڈیفلیکٹ ہو جاتی ہے، بولیں تو اللہ کی بات بولیں۔ دنیا کی باتیں بولنا، مذاق مذاق کرتے رہنا، جوک سناتے رہنا، ہنستے کھیلتے رہنا، ہر وقت ہنسنے کھیلنے پر پابندی نہیں ہے، لیکن ہر چیز اپنے بیلنس اور توازن میں اچھی لگتی ہے۔ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو بالکل خاموشی اختیار کریں تاکہ ہمیں اللہ کی آیات سمجھ آئیں۔ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو صبح اور شام یاد کیا کرو، اور دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ، تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ کا ذکر کرتے رہو، غافل ہو کر زندگی نہ گزارو، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ جو فرشتے تمہارے رب کی حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے۔ یعنی تکبر یہ ہے کہ قرآن کو بینیتھ ڈگنیٹی سمجھا جائے۔ اس لیے کہا گیا کہ تمہارے رب کی حضور تقرب کا مقام کون رکھتا ہے، کیسے فرشتے، وہ جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، وہ جو اپنے ذہن کی اختراع کے ساتھ اللہ کے احکامات کو رد نہیں کرتے کہ نہیں، میرا خیال ہے اللہ مجھے اس ظلم پر نہیں پکڑے گا، اس گناہ پر نہ پکڑے گا، میرا نہیں خیال ہے کہ اگر میں نے شریعت کا یہ حکم نہ مانا تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے گا، یہ مت کرو، بلکہ قرآن کو اپنے اعمال میں سجاؤ اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں. آیت سجدہ آ رہی ہے, آپ اس وقت بھی آیت سجدہ کر سکتی ہیں کہ اپنا سر جھکا کے آیت سجدہ کی آپ نے دعا پڑھ لی, سجدہ وجیہ للذی شق سمعہ, یہ والی دعا آتی ہے, آپ کو دعاؤں کی کتابوں میں مل جائے گی. اور اس وقت بھی سجدہ ہو سکتا ہے جس وقت آپ آیات سنیں سر سر اپنا جھکا کے, آپ چاہیں تو جس وقت آپ کو یاد آ جائے آپ اپنی نماز کی حالت کے بعد سلام پھیر کر ہی سجدہ کر سکتی ہیں. کچھ علماء کے نزدیک آیت سجدہ پر سجدہ کرنا فرض نہیں ہے, تو جب موقع مل جائے کر لیں, اگر کبھی موقع نہ ہو تو نہ کریں. آسان سا طریقہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ نے آیت سجدہ سنی آپ نے اسی وقت سر جھکا کر اپنی دعا پڑھ لی اور آیت سجدہ کی دعا کو یاد کریں. سبحان ربی العلیٰ آیت سجدہ کی دعا نہیں ہے, پراپر دعا آتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ میں پڑھا کرتے تھے. آگے سورت الانفال شروع ہو رہی ہے, مدنی سورت ہے. انفال نفل کی جمع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ انفال کو مال غنیمت ڈکلیئر کیا, ایکسٹرا تھنگ مال غنیمت, اس لیے ہم اس کا ترجمہ مال غنیمت ہی کرتے ہیں, نفل نہیں کرتے. اس سورت کے پس منظر میں جنگ بدر ہے جس میں مسلمانوں کے پاس بہت سا مال غنیمت آیا تھا, تو اس کے تقسیم کے اوپر سوالات اٹھے تھے, اسی کے متعلق اس جنگ میں یہ بات آئی. اور یہ کیونکہ پہلی جنگ تھی تو مسلمانوں کے سامنے جنگ کا مقصد واضح کر کے کھول دیا گیا کہ مسلمان جنگ کیوں کرتے ہیں, اگر مسلمانوں کو جنگ کرنی پڑے تو ان کے جنگ کرنے کے مقاصد کیا کیا ہو سکتے ہیں, اس لیے یہاں پر اس کی بنیاد بھی رکھی جائے گی. اور سورۃ الانفال میں کامیابی کو ہینڈل کرنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا, وار ایتھکس سکھائے جائیں گے اور وار ایتھکس کی بنیاد اس سورت کے ذریعے آپ کے اور میرے سامنے آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یسألونک عن الانفال, تم سے انفال کے متعلق یہ لوگ پوچھتے ہیں, کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں, پس تم لوگ اللہ سے ڈرو. یعنی یہ بتا دیا گیا کہ جنگ کا اصل مقصد مال حاصل کرنا نہیں ہوتا, بلکہ جنگ کا مقصد ہوتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا. تم اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. یاد رکھو یہ بتا دیا گیا کہ یہ سب مال غنیمت اللہ کا ہے, اللہ کے ساتھ جذباتی لگاؤ رکھو, تمہیں کامیابی اللہ کے راستے سے ہٹانے نہ پائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت سارا مال غنیمت دیکھ کے تم یہ سمجھو کہ آئی ڈیزرو بیٹر, میں نے اتنا کام کیا ہے تو مجھے زیادہ مال غنیمت ملنا چاہیے. اپنے آپ کو دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملے میں بھی اپنی ذات کو چھوٹا رکھیں اور اپنے ظرف کو اعلیٰ رکھیں, اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں. اعلیٰ ظرفی انسان کو ایمان کے درجات میں آگے سے آگے لے کر جاتی ہے. اور جہاد جب بھی کیا جائے وہ شہرت اور نام کے لیے نہ کیا جائے بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے. مومن کون ہے؟ سچے مومن, سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں, اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. زادتہم ایمانا, یہ ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں. علماء نے اس آیت سے یہ بتایا کہ ایمان گھٹنے بڑھنے والی چیز ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم بھی ہمیں ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا لیول ہر وقت ایک سا نہیں رہتا. ایمان ہوتا کہاں ہے؟ جسم کے کس حصے میں ہوتا ہے؟ ایمان دل میں ہوتا ہے. دل آپ کا اور میرا اسٹیشنری ہے یا کنٹینیوس موومنٹ میں ہوتا ہے؟ اگر آپ ایک بلون کے اندر پانی بھر دیں اور آپ بلون کو یوں یوں ہاتھ سے کریں تو پانی کا لیول اوپر نیچے ہوگا؟ ہوگا نا. سمجھ لیں ایمان بھی اسی طرح کا لیکوڈ ہے جو آپ کے اور میرے دل میں بھرا ہوا ہے, اور جیسے دل پمپ کرتا ہے تو دل کے پمپ کرنے سے جو وائبریشن موومنٹ ہوتی ہے, اسی طرح سے ایمان کا جو لیول ہے وہ دل کے اندر اوپر نیچے ہوتا ہے. اس طرح سے آپ اور میں کبھی بہت زیادہ نیکی کے رجحان کی طرف ہوتے ہیں اور کبھی نیکی کرنے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا ہوتا, کبھی بالکل ہمت نہیں ہو رہی ہوتی. تو ایمان کا لیول یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے جو گھٹتا اور بڑھتا ہے. اس آیت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے. اللہ کی آیات وہ ٹول ہیں جن کے ذریعے مومن کا ایمان بڑھتا ہے. وجیلت قلوبہم, وجیل کہتے ہیں ڈچ کرنا, ڈچ یعنی گڑھا, گڑھے کے ساتھ معاملہ کو اٹیچ کیا گیا. اذا تلیت علیہم آیاتہ, جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتے ہیں, یہ نہیں کہا جب وہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں, تلیت جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں, کوئی اور تلاوت کرتا ہے, کوئی اور پڑھ کر سناتا ہے, تب کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا, یہ چیز ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ سرٹیفکیٹ مل گیا اللہ کی طرف سے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، ان کے قصوروں سے اللہ معاف کرے گا اور وہ بہترین رازق ہے۔ یعنی ان کے قصوروں سے معاف کیا کرے گا، ہیں تو حقیقی مومن لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی ان سے 19-20 کچھ ہو جائے، ہو سکتا ہے کبھی ان کا پاؤں سلپ کر جائے، تو اللہ ان کو معاف فرمائے گا۔ جب انسان اللہ کی خاطر وقت لگاتا ہے تو اللہ بھی اس کو معاف کرتا ہے۔ جب اللہ کی خاطر انسان اس راہ پر چلتا ہے جو راہ آزمائشوں والی، مشکلات والی اور جہاد والی ہے، تو اللہ بھی اپنے بندے کو درگزر فرماتا ہے۔ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی شان غفاری نیکیوں کے ساتھ اٹیچ ہے۔ جو میکسیمم نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر کبھی غلطی سے پاؤں پھسل جاتا ہے، تب اللہ غفور اور رحیم ہے۔ گناہوں میں انڈلج رہنے سے، گناہوں کو لائف سٹائل کے طور پر کرنے سے اللہ غفور اور رحیم نہیں ہے۔ اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا، وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے۔ جھگڑے سے مطلب مراد اپنی رائے دے رہے تھے، حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف آنکھیں جا رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بدر کے اندر مسلمان 313 تھے اور کفار جو تھے وہ 1000 کا لشکر تھا۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، یعنی یا ابو سفیان کا قافلہ ملے گا یا مکہ کی فوج جو 1000 کی ہے، ان میں سے کسی ایک میں کامیابی مل جائے گی۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، یعنی ابو سفیان والا قافلہ۔ مسلمانوں کے دل میں یہ بات آئی ہوگی کہ ہمیں جنگ نہ کرنی پڑے، ہمیں ادھر سے کامیابی مل جائے، تو کامیابی ابو سفیان کے قافلے سے ملے گی تو مال غنیمت بھی بہت سا مل جائے گا۔ مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور وہ موقع جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صاف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ اللہ نے کیوں کہا کہ 1000 فرشتے بھیجے گا؟ اللہ اس لیے کہ کفار 1000 تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل کو تسلی دی، ان کے دلوں کو اطمینان دیا کہ کفار بھی 1000 آ رہے ہیں، تم تعداد میں کم ہو تو کیا ہو گیا، اللہ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ اور وہ وقت جبکہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا۔ غنودگی کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں پاور سنوز۔ مسلمانوں کو ایک جھپکی سی آ گئی تھی اور اس نیند کی ڈوز نے ان کو بالکل ریفریش کر دیا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کر دے، بارش بھی ہو گئی تھی اور تمہاری ہمت بندھائے، اور فَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کا مددگار؟ تو آپ کہیں نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ انسان ارادہ تو کرے، اللہ یثبت بہ الاقدام، اللہ قدموں کو جمانے والا ہے۔ اور وہ وقت جبکہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو پہلے ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، پس تم ان کی گردنوں پر درب اور چوٹ پر چوٹ لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ ان کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ جو اللہ کے قوانین کے خلاف اپنا قانون بنانے کی کوشش کرے، جو اللہ کی شریعت کے خلاف اپنا لائف سٹائل سامنے رکھنے کی کوشش کرے، یہ سب سوچ کے رکھ لیں کہ اللہ ان کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات دیکھیں واضح کی ہوئی ہے، فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ فرشتے جو اترتے ہیں تو ان کو بھیج کر ان سے جنگ نہیں کرائی جاتی، بلکہ فرشتے آتے ہیں مومنوں کا دل مضبوط کرنے کے لیے۔ جو مومن ارادہ کر لیتا ہے اس ارادے کو اور مضبوطی کے ساتھ عمل میں ڈھالنے کے لیے فرشتے اس لیے آتے ہیں۔ فرشتہ اس لیے نہیں آئے گا کہ آپ کو اور مجھے زبردستی بستر سے اٹھا کر وضو کرا کر جائے نماز پر کھڑا کر دے، بلکہ فرشتہ ارادے کی مضبوطی کے ساتھ آئے گا۔ ہتھیار مسلمان کے ہاتھ میں ہی ہوں گے، یہ بات بتا دی گئی، آئندہ بھی کبھی جب مسلمان قتال فی سبیل اللہ کریں گے تو ہوگا یہی، ہتھیار مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوں گے، ارادے مسلمانوں کے مضبوط ہوں گے، مدد فرشتوں کی آئے گی، وہ ان کے دلوں کو جما دیں گے اور ان کو بے خوفی میں مبتلا کریں گے تاکہ وہ دشمن سے نہ ڈرے۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور بہت بہت بڑی جائے باز کی سشت ہے۔ آگے بڑھ کر جب انسان اللہ کے راہ مرگ چلنے کی کوشش کرے تو اب پیچھے نہ ہٹے، اس لیے کہ جب انسان پیچھے ہٹتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے ارادہ کیا کہ آئندہ میں کبھی بھی اپنے بالوں کو نامحرم کو نہیں دکھاؤں گی، اور اپنا اورا اس نے کور کرنا شروع کر دیا۔ عورت کا اورا اس کا پورا جسم ہے، جس کو ستر بولتے ہیں، عربی میں اس کو اورا کہتے ہیں، آئن سے چھپانے کی چیز، سوائے اس کا چہرہ، اس کے دونوں ہاتھ اور اس کے دونوں پیر۔ کیا ٹخنے کھول سکتی ہے عورت؟ نہیں کھول سکتی۔ تو جو عورت نے ارادہ کیا کہ میں آئندہ اپنا اورا کور کروں گی، اور اس نے کرنا شروع کر دیا، اور ایک سال کے بعد قرآن سے ڈیٹیچ رہنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کے سر کا دوپٹہ کھسکنا شروع ہوا، اور پھر وہ پیچھے جاتا 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 گیا۔ ایسا انسان، ایسی عورت نہ صرف خود اپنے آپ کو دین سے ہٹائے گی، اپنے ساتھ ساتھ 10-20 کو اور کو ہٹائے گی، اپنے ساتھ ساتھ اوروں کے قدم بھی ڈگمگائے گی۔ جب آپ اور میں دین پر چلنا شروع کر دیں، اب آپ کے اور میرے اندر یہ لحاظ رہنا چاہیے کہ آپ اور میں کیا کچھ اب سن لیں، اب آپ اور میں پیچھے نہ ہٹیں۔ جو دین پر آ گیا، جو لائم لائٹ میں آ گیا، وہ چاہے یا نہ چاہے اب بہت سے لوگ اس کو فالو کریں گے۔ اللہ کی خاطر جس کام کا ارادہ کر لیں، پھر اپنا ارادہ مضبوط رکھیں، فرشتے آپ کی مدد کریں گے، قدم پیچھے نہ کریں۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ یہاں اشارہ ہے جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کر ریت کفار کی طرف جو تھی وہ پھینک دی تھی، اور کہا تھا شہت الوجوہ، یعنی چہرے بگڑ جائیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا تھی۔ اس سے ہوا یہ کہ ریت جو ہے وہ پوری آرمی، پوری فوج کی آنکھوں میں جو تھی وہ چلی گئی، اور ان کے لیے اشارہ یہاں پر کیا گیا کہ اللہ نے اصل میں ریت پھینکی تھی، اور مومنوں کے ہاتھوں جو اس کام میں استعمال کیے گئے، تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ وما رمیتا، آپ نے نہیں پھینکا، اذ رمیتا ولکن اللہ رما، پھینکنے والا تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ کیسا فیصلہ؟ نظر بن حارث اور ابو جہل، ان دونوں نے یہ کہا تھا، ان کی دعا تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے درمیان گروہوں میں سے حق پر ہو، اللہ اس کی مدد کر۔ اور اس نے کہا تھا، جو ابو جہل نے کہا تھا، جو ہم میں سے رشتہ داری اور قطع رحمی، رشتہ داری کو کاٹنے والا ہے یا قطع رحمی کرنے والا ہے، اللہ آج تو اس کو سزا دے۔ تو یہ ان کی اپنی دعا تھی جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا کی شکل میں دے رہے تھے، حالانکہ یہ ان پر الٹی پڑ گئی، وہ اپنے آپ کو بد دعا دے رہے تھے۔ اب باز آ جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو، تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو، مت ہٹو پیچھے۔ جب ایک دفعہ حکم سن لو، اب اس حکم کے معاملے میں آگے سے آگے بڑھو، نافرمانی کی طرف مت جانا اللہ کی۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو رسول کی بات سے منہ موڑتے ہیں، جو انبیاء کے قصے سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر جا کر بھول جاتے ہیں، جو انبیاء کی قوموں پر آنے والے عذاب کی باتیں سنتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو گناہوں میں زندگی گزارنے میں مصروف کر لیتے ہیں۔ قرآن ہے جو آپ کی اور میرے مردہ زمین کو، مردہ دل کو زندہ کر سکتا ہے۔ اس قرآن کو اپنے دل پر برسائیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ایسے جانور نہیں بنائے گا جو اندھے، بہرے اور گونگے ہیں۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دے دیتا۔ جسے اللہ سننے کی توفیق دے دے، الحمدللہ، کہ اللہ نے اس قرآن کے سامنے لا کر بٹھا دیا، اور دل سے تڑپ کر دعا کریں اپنے ان رشتہ داروں کے لیے جو اپنی زندگیوں سے قرآن کے سامنے بیٹھنے کا وقت نہیں نکال پاتے، تڑپ کر دعا کریں، اس لیے کہ آپ اور میں اہل سبت کے اس قصے میں اس تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں جو واقعی دل اور خلوص کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام کلمہ گو مسلمان بہن بھائی اللہ کی اس کتاب پر عمل کرنا شروع کر دیں. جو خوبصورتی اس کتاب کی اللہ نے مجھے دکھائی ہے، اللہ ان سب کو بھی دکھا دے. جو عمل کرنے کی خواہش میرے اندر پیدا کی ہے، اللہ ان کے اندر مجھ سے زیادہ عمل کرنے کی خواہش پیدا کر دے، تاکہ یہ ماحول نیکیوں کے لیے کنڈیوسیو ہو جائے. دل سے دعا کریں. اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیرتے. اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کی رسول کی پکار پر لبیک کہو، کہیں اللہم لبیک، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے. اور ہمارا دل بھجتا ہے یہ سوچ سوچ کے کہ اگر قرآن نافذ ہو گیا تو ہم کیا کیسے خوشیاں منائیں گے، ہم کیسے انجوائمنٹ کریں گے، ہماری انٹرٹینمنٹ کا کیا حال ہوگا. اللہ نے کہا ہے زندگی بخشنے والی چیز کی طرف رسول تمہیں بلاتا ہے. جان رکھو، اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اسی کی طرف تم سب سمیٹے جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہدایت بار بار انسان کے دل پر دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی. اپرچونٹی جس طرح سے دنیا میں آپ دیکھتی ہیں ڈز ناٹ ناک ٹوائس کا بات پر آتی ہے، ایک دفعہ اپرچونٹی ملتی ہے، بار بار اپرچونٹی نہیں ملتی. اگر آج اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کا دل چاہ رہا ہے تو اللہ جانتا ہے کہ آج سے 15 سال کے بعد بھی اسی طرح دل چاہے گا کہ نہیں چاہے گا. جبھی تو آپ کو اور مجھے دعا سکھائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے گا. اگر آج اللہ کی فرما برداری کا دل چاہتا ہے تو معلوم نہیں کہ کل بھی دل چاہے گا کہ نہیں چاہے گا. تو جب دل چاہے اس کو عمل میں لے آئیں، دیر مت کریں، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہوگا. جان رکھو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یاد کرو وہ وقت جبکہ تم تھوڑے تھے زمین میں، تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں تمہیں لوگ مٹا نہ دیں. پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے، اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا. کیوں پہنچایا اچھا رزق؟ کیوں دی اللہ نے نعمتیں؟ کیوں رکھا لگژریز کے اندر؟ کیوں اتنی آرام دہ زندگی دی؟ کیوں کبھی تمہیں ڈسٹنگ اور جھاڑو پہنچا نہیں کرنا پڑتا؟ تاکہ تم مست ہو جاؤ، تاکہ تم اپنی ہی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارو؟ نہیں، شاید کہ تم شکر گزار بنو. لعلکم تشکرون. اللہ کو امید ہے آپ سے اور مجھ سے کہ ان نعمتوں کو پانے کے بعد آپ اور میں اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ کی شکر گزاری کی طرف آئیں گے. اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، دانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو. یہ دین آج آپ کی اور میرے لیے امانت ہے، وہ کلمہ جو آپ کی اور میری زبان نے پڑھا ہے وہ آپ پر اور مجھ پر امانت ہے. ہر نعمت آپ پر اور مجھ پر امانت ہے، اپنی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں. جس نے دی ہے اسی کے خلاف اس کو نہ استعمال کریں. جان رکھو، کیا جان رکھو؟ وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. جان رکھو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ عربی زبان میں مراد ہوتی ہے آزمائش، امتحان. تمہارے لیے آزمائش ہے آج، تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے. اللہ تمہاری پرائیورٹی دیکھ رہا ہے. ایک عورت کی پرائیورٹی کیا ہوتی ہے؟ پرائیورٹی نمبر 1 اولاد، پرائیورٹی نمبر 2 شوہر، پرائیورٹی نمبر 3 ماں باپ، اس کے بعد 4 اولاد کے بعد بہن بھائی آ جائیں گے، پھر گھر، پھر گھر کی چیزیں، پھر میرا مال اور اسباب. اور اللہ کہاں ہے پرائیورٹی میں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے. اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا، تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ نے کہا ہے اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے، اگر تم اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو گے، اگر تم اپنے آپ کو شرک سے پاک کر کے صرف اور صرف اللہ کی پرستش کرو گے تو اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کرے گا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے. یہ جو مکہ میں شدید بیک لیش آیا تھا اس کی بات ہے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں. وہ اپنی چالیں چل رہے تھے, اللہ اپنی چال چل رہا تھا, اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے ہاں ہم نے سن لیا, ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں, یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو تم سے پہلے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں. اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی, اللہ اگر یہ واقعی حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ. ضد میں مبتلا ہو گئے تھے. اور ضد کا انداز ہے کیا, ضد کا انداز ہے کٹ جائیں گے جھکیں گے نہیں. اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں اللہ اگر تو عذاب لا سکتا ہے تو لے آ. یہ انداز اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے. تو خوب کثرت کے ساتھ استغفار کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں تاکہ اللہ کی سزاؤں سے میں اور آپ محفوظ رہیں. استغفار امان کے طور پر عذاب کے مقابلے میں موجود ہے آج بھی, لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں, حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں. اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں, مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیسی ہوتی ہے, الا مکہ آؤں و تصدیتن, سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں. اپنی نمازوں میں رنگینی پیدا کر لی, اپنی عبادت میں میوزک ایڈ کر لیا. آج میوزک کے نام کے اوپر, عبادت کے نام کے اوپر ہماری عبادات میں میوزک شامل نہیں ہو گیا. کیا زبردست ہپ ہاپ راک قسم کی قوالیاں آ گئی ہیں کہ آپ اگر نہ بھی چاہیں تو آپ کے ہاتھ پیر ہلنا شروع ہو جائیں, چاہے آپ کو ایک لفظ سمجھ نہ آ رہا ہو, لیکن ایسا زبردست آرکیسٹرا بجتا ہے اس کے اندر کہ کہیں نہ کہیں سے آپ کا ہاتھ پیر ہلنے لگ جائے گا. کیا یہ عبادت کی رنگینی نہیں ہے؟ کیا یہ جو ڈانسنگ درویش کی کیٹیگری ہے کیا یہ عبادت کی رنگینی اور ڈھول ڈھمکے نہیں ہے؟ کیا یہ تالیاں بجانے اور سیٹیاں بجانے کے برابر نہیں ہے؟ اور کہنا یہ کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں جو ڈانسنگ درویش ہیں؟ نعوذ باللہ, کون سے نبی, کون سے رسول, کون سی شریعت یہ بات بتا کے گئی کہ اللہ کو راضی کرنا ہو تو ڈھول کے اوپر اس طرح دھمال میں آ جاؤ؟ کس نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ اللہ والے ہیں اور یہ انداز آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے؟ کتنا ہم دور ہیں اپنی شریعت سے, کتنا ہم دور ہیں اپنی کتاب سے, کتنا ہم دور ہیں رسول اللہ کی تعلیمات سے. آپ خود سوچیں کتنا علم کو پھیلانے کی ضرورت ہے. کب تک غافل رہیں گے؟ خود غافل رہیں گے تو اوروں کو کیسے جگائیں گے؟ خود ہمت نہیں پائیں گے عمل کرنے کی تو اوروں کو ہمت کیسے دلائیں گے عمل پر لانے کی؟ یہ کہیں سے اسلام کا کلچر نہیں ہے. یہ انڈس ویلی کلچر تو ہو سکتا ہے, یہ اسلامک کلچر نہیں ہے. آپ کا اور میرا کلچر نہیں ہے. آپ اور میں مسلمان پیدا کیے گئے ہیں. بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو. جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور بھی خرچ کرتے رہیں گے. اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اپنے مال کا خرچ کرنا, اللہ اس کیٹیگری سے ہم سب کو محفوظ رکھے. مگر آخر کار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی, پھر وہ مغلوب ہوں گے, پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے. کیوں؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے, پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے. یہی لوگ اصل دیوالیاں ہیں. آپ گوگل سرچ کر کے دیکھ لیں مختلف مذاہب کے لوگ کتنا پیسہ اپنے اپنے مذہب کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور لگاتے ہیں. آپ اور میں کتنا مال لگاتے ہیں اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ اسلام کو اس وقت آپ کے اور میرے مال کے ساتھ ساتھ آپ کے اور میرے وقت اور ٹیلنٹس کی ضرورت ہے. اپنے ٹیلنٹس لگائیں اسلام کے راستے میں, تبھی آپ کے اور میرے اوپر سے بغت اللہ آئے گا اور میں اور آپ دیوالیہ سے بچ سکیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے درگزر کر لیا جائے گا, لیکن اگر یہ اسی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا وہ سب کو معلوم ہے. وقاتلوہم, اور ان سے جنگ کرو,
کن سے جنگ کرو؟ حتی لا تکون فتنتن، کیوں جنگ کرو ان کافروں سے؟ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں، کس لیے جنگ کرنی ہے؟ ہیو وار ان آرڈر ٹو ہیو پیس، اور کافروں کو اللہ کے تابع رکھنے کے لیے جنگ کرنی ہے تاکہ فتنہ ختم ہو جائے. تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا تو اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی اور مددگار ہے. قتال کا حکم جو یہاں دیا گیا ہے، وہ ایک مسلمان خلیفہ جو شریعت پر قائم ہوگا اور اس کے ساتھ ایک مسلمانوں کی جماعت ہوگی اٹیچ، جب وہ حکم دے گا تو اس وقت آج کے دور میں وہ قتال نافذ ہوگا. اور اس کے لیے کہا گیا کہ جب وہ قتال نافذ ہو جائے تو تم پھر ان کے ساتھ مل کر فتنے کو ختم کرنے کے لیے جنگ کرو، یہاں تک کہ دین نافذ ہو جائے. اور جنگ کا مقصد کیا ہے؟ کہ دنیا کے اوپر اسلام کا نظام نافذ ہو جائے. اور اسلام کا نفاذ کیا ہے؟ اسلام کا سسٹم کیا ہے؟ کہ کسی پر ظلم نہ ہو. یہی جنگ کی اصلاح ہے اور یہی مسلمانوں کا طریقہ ہے. مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے جنگیں نہیں کرتے. مسلمان اپنی ٹیریٹریز اور اپنے بیک یارڈز کو بڑھانے کے لیے جنگیں نہیں کرتے، بلکہ مسلمانوں کی جنگ کا ایک ہی مقصد بتا دیا گیا کہ جب وہ اللہ کی بات کو اعلیٰ کرنا چاہیں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا چاہیں. اس لیے اسی صورت کے اندر صورت انفال میں مسلمانوں کو یہ بتا دیا گیا کہ تم اپنی فتح مناؤ تو کس طرح سے مناؤ. اس لیے مت منانا کہ تمہیں بہت زیادہ مال غنیمت مل گیا، بلکہ فکر کرو کہ جو تم کو فتح ملی ہے تم پر اور ذمہ داری آ گئی ہے، تم نے اللہ کے نظام کو اور اچھی طرح نافذ کرنا ہے. پارہ نمبر 10 شروع ہو رہا ہے. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ. اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا ہے. ایٹیکیٹس مسلمانوں کو بتا دیے گئے کہ مال کی تقسیم تم نے اب کیسے کرنی ہے. اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی. بدر کے لیے آتا ہے کہ مسلمانوں نے بدر کی پلاننگ ایز سچ بہت دیر پہلے نہیں کی تھی، بلکہ یہ مارکا بہت اچانک پیش آیا تھا. اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اگر اسلام میں کسی حصے میں فٹ کر دے، اگر اللہ آج مجھ سے اور آپ سے کوئی کام لے لے تو یہ میری خوش قسمتی ہے. اگر اسلام کی مشینری میں اللہ مجھے استعمال کر لے تو یہ میری خوش قسمتی ہے. آج مال غنیمت تو کہیں نہیں ہے، آج اس وقت قتال فی سبیل اللہ تو کہیں نافذ نہیں ہے، اس کا حکم کہیں نہیں ہے، تو آپ اور میں ان آیات کو اس طرح پڑھیں کہ آپ کے اور میرے سامنے اسلام کی جنگوں کا مقصد بھی آ جائے، اور ان آیات سے آپ اور میں اپنے کرنے کے کام ڈھونڈ لیں. اس لیے کہ اللہ کی راہ میں جہاد آپ کو اور مجھے اپنی ذات سے شروع کرنا ہوگا، اور وہی جہاد آگے بڑھ کر انشاءاللہ قتال کی شکل اختیار کرتا ہے جب اس کی ضرورت پڑتی ہے. یاد کرو وہ وقت جبکہ تم وادی کی اس جانب تھے اور دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے وہ لوگ جو قافل ہیں، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا. اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے. اس لیے کہ اللہ نے حق و باطل کا مارکہ کیوں کرایا؟ تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے. کبھی اپنے آپ سے بھی پوچھیں کہ مجھے اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ میں کیوں زندہ ہوں؟ اللہ مجھے کیوں دن بدن مہلت دیتا ہے؟ اللہ مجھے ہر دن کیوں اٹھا کر کھڑا کر دیتا ہے؟ اللہ مجھ سے کیا کوئی کام لینا چاہ رہا ہے؟ اللہ نے کہا تھا کہ اللہ نے یہ حق و باطل کا مارکہ کیوں کروایا؟ تاکہ اللہ واضح کر دے اپنی دلیل کو، اور اللہ ہلاک کر دے اس کو جو اللہ کا نافرمان ہے. یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے. اور یاد کرو وہ وقت جبکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے. یہ بتا دیا گیا ہم مجھے اور آپ کو کہ اس وقت دنیا کی سٹیٹسٹکس کچھ بھی بتاتی ہوں کہ مسلمان اتنے نکمے، مسلمان اتنے کاہل، مسلمان اتنے خوف زدہ، مسلمان اتنے ایمبیرس، مسلمان اتنے سوری مسلم، ان سٹیٹسٹکس میں آ کے اپنے عمل کو پیچھے نہ چھوڑ دینا۔ کبھی کبھی سٹیٹسٹکس کے اوپر رہ کر انسان ہیڈ کاؤنٹ مینٹیلیٹی میں آتا ہے اور عمل سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس کو چھوڑ دو۔ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ مومن کو کافر کے مقابلے میں فتح دے گا، تو سٹیٹسٹکس کو ایک طرف کر دو۔ تم اپنی جان کی ذمہ دار ہو اے عورت، اے اللہ کی بندی، تم اپنی جان کی ذمہ دار ہو۔ اپنی عقل دیکھو، اپنا شعور دیکھو، اپنا علم دیکھو، اپنی صلاحیتیں دیکھو، اور اپنے ریسورسز کو اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ یاد کرو، جب کہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے، اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو واضح کر دیا کہ اب جو ہمت کر کے ارادہ کر لیا ہے، اب واپس مت لوٹنا، اب ثابت قدم رہنا۔ اللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اللہ مومنین کو بلند کرے گا، اور اللہ اپنے معاملے کو واضح کرنا چاہتا ہے۔ آج آپ اور میں بھی یہ دیکھیں کہ آپ نے اور میں نے کتنا حصہ ڈالا ہے اس دین کو اپلفٹ کرنے کے لیے، اس دین کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے میں کتنا عمل کر رہی ہوں۔ یہ مت دیکھیں کہ میرے ساتھ کون ہے، اور یہ مت کہیں کہ میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، میں کیسے عمل میں کھڑی ہو جاؤں۔ فلاں کو دیکھ کر یہ کہنا کہ کیا کریں، ان کے شوہر ہی اتنے سپورٹیو ہیں، جبھی تو ان کو ماحول ایسا مل گیا، اس لیے تو اتنی نیکیاں کر رہی ہیں، اس لیے تو اتنا آگے سے آگے بڑھ رہی ہیں، مجھے تو اللہ نے موقع ہی نہیں دیا، میرے شوہر بالکل سپورٹیو نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف لوپ ہولز ہیں، یہ صرف اور صرف جھوٹی دلیلیں ہیں اب جو اپنے آپ کو انسان دیتا ہے، جھوٹی تسلیاں ہیں۔ کوشش کرے تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ یہ مت دیکھیں کہ آپ کی اور میرے ساتھ کون ہے، یہ جان لیں کہ آپ کی اور میرے ساتھ اللہ ہے۔ جب آپ ارادہ کریں گی تو اللہ آپ کی اور میرے بہت قریب ہوگا۔ میرا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اور میں مقصد سے غافل نہ ہوں، اور میں یہ بات بھی جان لوں کہ جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کی بتائی ہوئی شریعت ہے، وہی دلیل روشن ہے۔ ہر چیز پہ نیکی کا لیبل لگا کر میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ چلو میں نے وہ کام نہیں نیکی کا کیا تو میں نے یہ تو کر لیا۔ آل فار اے گڈ کاز کے نام سے ہر چیز کو دین میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ نیکیاں وہی کریں جن کی سنت میں دلیل ہے، جن کے اوپر سیل آف اپروول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی ہے۔ اور یاد رکھیں، ہر ایک سے سوال اس کی شاکلہ، اس کی اپنی پری ڈسپوزیشن کے مطابق ہوگا، جو اللہ نے اس میں صلاحیتیں رکھ دی ہیں اس کے مطابق اس سے سوال ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کو اور مجھے شیطان ہماری صلاحیتوں کے حساب سے ٹریپ کرتا ہے۔ بچے کا شیطان بچہ، بڑے کا شیطان بڑا، مومن کا شیطان مومن بن کر اس کو ڈسے گا، اور عالم کا شیطان عالم بن کر اس کو ٹریپ کرے گا۔ تو شیطان کے ٹرکس کو پہچانیں۔ یاد رکھیں، اللہ آپ کے اور میرے ساتھ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو تمہیں کیا کام کرنا ہے؟ پانچ کام بتا دیے گئے۔ جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو تو تم کیا کرو؟ فس وتو، ثابت قدم رہو، نمبر ایک۔ پھر کیا کرو؟ وذکر اللہ کثیرن، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، نمبر ٹو۔ پھر کیا آیا اگلی آیت میں؟ وَأَطِعُوا اللَّهَ۔ پہلے تو یہ کہہ دیا کہ تم نے یہ دو کام کیے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پھر تیسری بات بتائی اگلی آیت میں، وہ کیا ہے؟ وَأَطِعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو۔ چوتھی بات، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں فَتَفْشَلُوا، اور آپس میں جھگڑا مت کرو کہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے۔ اور پھر کیا کہا؟ وَتَذْهَبُوا رِيحَكُمْ، آپس میں جھگڑو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری اسٹرینتھ ختم ہو جائے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہارا جو اس وقت امت کا ایکا ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور پانچویں بات کیا کہی؟ وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں کے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے تھے۔ دیکھیں، یہ جو یہاں بات کیا نا، یہ جو پانچ چیزیں بتائی گئی ہیں، علماء کہتے ہیں کہ صرف قتال کے معاملے میں نہیں، ہر فی سبیل اللہ معاملے میں جب انسان کسی نیکی کا ارادہ کرے، وہ ان پانچ چیزوں کو اپنے پلے باندھ لے، ان پانچ چیزوں کو تھام کر رہے، اور ان پانچ چیزوں کے ذریعے سے اپنے اندر اسٹرینتھ پیدا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عمل میں آگے بڑھنا آسان کر دیں گے۔ اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ بدر میں جو کفار نکلے تھے، ڈھول بجاتے ہوئے نکلے تھے، ان کا گلیمر دیکھ کر مسلمانوں کو کہا گیا کہ تمہاری آنکھیں ڈیزل نہ کر جائیں، ذرا خیال رکھو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا دیے تھے. وہ خود بڑے خوش تھے کہ ہمارا ہیڈ کاؤنٹ بھی زیادہ ہے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ وہ ایموشنل ہائپ پر لے کر آ رہے تھے جو گانے بجاتے ہوئے آ رہے تھے. ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا دیے. آج ہمارے ہی گناہ ہماری آنکھوں میں خوشنما ہے. ہم خود اپنے لائف سٹائل سے بہت خوش ہوتے ہیں. اور ان سے کہا تھا آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا. شیطان پہلے کیا کہہ رہا تھا, میں تمہارے ساتھ ہوں, کفار سے کہہ رہا تھا. اور جب مسلمانوں کو سامنے سے آتا دیکھا تو یقیناً اس کو مسلمانوں کے اندر کی اسٹرینتھ, ارادے کی مضبوطی اور فرشتوں کا آنا محسوس ہو گیا تھا. تب ان کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گیا اور کہنے لگا, میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں, میں کچھ وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. یہ کہتے رہنا کہ اللہ سے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے اور پھر غلط کام کرتے رہنا, یہ عین شیطانی عمل ہے, یہ عین شیطانی رویہ ہے. شیطان کو دیکھیں, ہے شیطان اور کیا کہہ رہا ہے, میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے. یہ شیطان کہہ رہا ہے, آپ اس کی انفارمیشن دیکھ رہے ہیں, ساری نالج ہے اس کو, کہہ رہا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور ہے عزازیل شیطان, ہے ابلیس مایوس ہوا ہوا لعنت زدہ, کہہ رہا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. آج جو مسلمان اس بات کا دم بھرتے رہیں کہ ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے, اللہ سے ڈر لگتا ہے, اور اس کے بعد بھی گناہ نہ چھوڑیں, تو وہ شیطانی رویے پر قائم ہے. آج جو اسلام کے لیے وقت نکالے, آج جو اسلام کے لیے فرنٹ فٹ پر آ کر کھڑا ہو جائے چاہے تن تنہا ہو, اس کو لوگ عقل مند کہتے ہیں, اس کو لوگ کہتے ہیں کریزی, پاگل ہو گئے ہیں, پنڈو ہو گئے ہیں. یاد رکھیں, شیطان دوسروں کے منہ سے یہ جملے کہلوا کے آپ کو کم ہمت کرنا چاہ رہا ہے, آپ ہمت نہ ہاریں. جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روک لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے ہفتے مبتلا کر دیا ہے. جیسے آج کہا جاتا ہے, لک ایٹ دیز فینیٹکس, ان کو دیکھو, سیلف رائچیس پیپل. حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے, اس لیے کہ مومن کا توکل سارے کا سارا اللہ پر ہوتا ہے, اسباب پر نہیں ہوتا. کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے, ان کے چہروں اور ان کے کولہوں پر دربیں لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے, لو اب جلنے کی سزا بھگتو. یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب ان کی جانیں قبض کی جا رہی تھیں. یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا, ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. فرشتے اور روح عالم غیب کی چیز ہیں, کفار بھی نہیں دیکھ سکتے ان کو اور آپ اور میں بھی نہیں دیکھ سکتے. آج میں اور آپ اپنے آپ کو عذاب قبر سے بچانے کی صرف اور صرف دعا کر سکتے ہیں, جہنم کے فرشتوں سے دور رہنے کی دعا کر سکتے ہیں. یہ معاملہ ان کے ساتھ اس طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے. انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں میں انہیں پکڑ لیا. اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے. یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل لیتی. اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا. انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا, تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا. یہ سب ظالم لوگ تھے. یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا, پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں. انہی میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ انہیں معاہدہ کیا, پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا بھی خدا کا خوف نہیں رکھتے. پس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے جو لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں. توقع ہے کہ بدعہدوں کی اس انجام سے وہ سبق لیں گے. اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو. انٹرنیشنل پالیسی بتا دی گئی. یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. خیانت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمہیں اگر اندازہ ہو جائے کہ اپنا عہد پورا نہیں کریں گے, اوپر سے تو دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں لیکن بیک سٹیج یہ تمہارے لیے سازش پلاٹ کر رہے ہیں, تو ان سے معاہدہ نہ کرو. اللہ تعالیٰ خیانت سے آپ کو اور مجھے بھی محفوظ رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کو بہت بڑی لعنت اور بہت ہی کردار کی برائی بیان کیا اور ہمیں دعا سکھائی کہ ہم اپنی آنکھوں کی خیانت سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. آج آپ کی اور میری انٹرنیشنل پالیسی بنانے کی لیول تک کی خیانت تو نہیں ہے, اس لیے کہ آپ اور میں پالیسی میکنگ سٹیٹمنٹس کے اندر تو نہیں دیتے, نہ میں اور آپ اس لیول پر بیٹھے ہیں. آپ کو اور مجھے اپنی آنکھوں کو خیانت سے بچانا ہے, اپنے آپ کو خیانت سے بچانا ہے. آپ نے سکھایا اللہم طاہر قلبی من النفاق و عملی من الریا و لسانی من الکذب و عینی من الخیانہ. اللہ ہماری آنکھوں کو بھی خیانت سے پاک رکھے, اللہ ہماری اولادوں کو بھی آنکھوں کی خیانت سے پاک رکھے. اللہ ان کو وہ دکھائے جو پاک ہو, اللہ ان کو وہ نہ دکھائے جو نہ پاک ہو. منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے, یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے, اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو, یعنی پوری قوت کے ساتھ تیاری کرو. قوت کا اظہار قوت کے استعمال سے بعض دفعہ دوسرے کو روک دیتا ہے, اس لیے اپنے نیوکلئر ویپن کا بہرحال اپنے پاس رکھنا اور نیوکلئر ویپن کا اظہار کرنا یہ ڈیٹرنٹ بن جاتا ہے مخالف قوم کے لیے, دشمن کے لیے, کہ وہ آپ کے اوپر حملہ کرے. تو طاقت کا اظہار پسندیدہ ہے, بالکل جس طرح ہمارے یہاں 23 مارچ کے اوپر وہ اپنی آرمی جو ہے وہ اپنے سارے میزائلز کا اور اپنی ساری جو طاقت ہے اس کا اظہار کرتے ہیں, تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ اور اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو ان کے دوسرے اعداء کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے, مگر اللہ جانتا ہے. اللہ کی راہ میں تم جو کچھ خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹایا جائے گا, تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ. اللہ پر بھروسہ کرو, یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے, اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی مدد کی گئی اللہ کی طرف سے, اور مومنین کون ہیں؟ صحابہ, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا اشارہ سمجھتے تھے, جانتے تھے, اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, مومنین یعنی صحابہ کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. جو برادرہڈ, اسلامک برادرہڈ ہوا تھا, مواخات, اس کا ذکر ہے. دنیا میں ایسی محبت اور اثار کی مثال نہیں ملتی. یہ ہے ایمان کی طاقت جو کہ مسلمانوں کو جوڑ کر رکھتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ بنایا گیا بہترین ہیومن ریسورس اکٹھا کرنے کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین ساتھی ملے صحابہ کی صورت میں, اور اللہ کی طرف سے بھی ان کی مدد کی گئی, ان کے دلوں میں الفت رکھی گئی. آپ اور میں بھی اپنی الفت ان کے ساتھ اٹیچ کریں جو اللہ کے فرما بردار ہیں, اور میری الفت کا سپریم حقدار میرا رب ہے, مجھے اپنے رب کی فرما برداری کرنی ہے. دل جڑتے کیسے ہیں پھر بھی بتایا گیا, تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان کے لوگوں کے دل نہ جڑ سکتے تھے. دولت خرچ کرنے سے دل نہیں جڑتے, مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے, یقیناً وہ زبردست اور دانا ہے. تو جب آپ اور میں ایک ایک کر کے ہم میں سے ہر ایک اللہ سے جڑا ہوگا, تو اللہ کے ذریعے ہم سب کے دلوں کو ایک ساتھ جوڑ دے گا. ہم اللہ کی فرما برداری کر کے ہی اپنے دلوں کو الفت کے ساتھ ایک دوسرے کے جوڑ سکتے ہیں. اللہ کی نافرمانی میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے سینسیٹیو نہیں ہو سکتے. انسان اللہ کی نافرمانی کر کے سیلف سینٹرڈ بنتا ہے. اے نبی, تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے بس اللہ کافی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مومنوں کو جنگ پر ابھارو. اب اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مسلمانوں کو جنگ کرنے کا کہا گیا ہے. کون سی قوم ہے جس نے جنگ نہیں کی؟ لیکن مسلمانوں کے جنگ کرنے کا مقصد, کہ مسلمانوں کا مقصد یہ دیا گیا کہ امن قائم ہو جائے, اور امن کہاں ہے؟ ایمان میں ہے. ایمان کہاں ہے؟ اسلام میں ہے. جب اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہوگا تو امن بھی ہوگا, اور پیس اور پراسپیرٹی دونوں ساتھ ساتھ آگے بڑھیں گے. اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے, اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے, کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے, یعنی کفار ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. اچھا, اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے, پس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر, اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب رہیں گے. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں. لیکن صبر کرنے والوں کی بات کی گئی. بدر کے بعد بہت سے لوگ مسلمان ہوئے تھے, لیکن یہ آتا ہے روایات میں کہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو ان کے دلوں میں کمزوری تھی. یہاں صحابہ کی بات نہیں کی گئی کہ جن کے دلوں میں کمزوری تھی, جن کو ڈر لگ رہا تھا. اور صبر کی جو بات کی گئی ہے تو مجھے اور آپ کو بھی اگر واقعتاً اللہ کی فرما برداری کرنی ہے تو بہت صبر کی ضرورت ہے. ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں گاڈ گیو می پیشنٹ بٹ سون, اللہ مجھے صبر دے دے لیکن جلدی سے. صبر ملتا ہے اسے؟ صبر جلدی ملنے کی چیز نہیں ہے, صبر ملتا ہے صبر کے ساتھ. اور صبر کی عادت آتی ہے انسان کو پریکٹس کرنے سے, دعا مانگنے سے, اللہ پر توکل کرنے سے. تو اللہ سے صبر مانگے. کسی نبی کے لیے زیبا نہیں کہ ان کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے. تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ مسلمان یہ چاہ رہے تھے کہ جو کفار کے قیدی آئے ہیں ان کفار کے قیدی کو رینسم لے کر چھوڑ دیا جائے کفار سے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کی بات کی تائید میں یہ کہا گیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی. بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے, اور اللہ سے ڈرتے رہو, یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے, اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہاں مسلمانوں کو انسانوں کی تربیت کا طریقہ سکھا دیا گیا. یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو قیدیوں کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرنے کا کہتی ہے. یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو قیدیوں کو بھی انسینٹیو دیتی ہے نیکی کی طرف آگے بڑھنے کا. لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں, یعنی اگر وہ ٹریٹر بنتے ہیں اور اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں, چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے. اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دیں, جہاد کس کو کہتے ہیں؟ جہاد کہتے ہیں اسٹرگلنگ ٹو دا اٹموسٹ, پوری کوشش کرنا اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے جہاد کہلاتا ہے. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور کیا کیا؟ ہجرت کی. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضہم اولیاء بعض. جنہوں نے ایمان قبول کیا, ہجرت کی, اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں, اپنے مال کھپائے, اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی, وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں. مواخات کی طرف, اسلامک برادرہڈ کی طرف اشارہ ہے کہ انصار اور مہاجرین نے بہترین طریقے سے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا. رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالسلام میں آ نہیں گئے, تو ان سے تمہاری ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے واپس نہ آ جائیں. ولایت کا لفظ عربی زبان میں حمایت, نصرت اور مددگاری کے لیے آتا ہے, کہ آپ کی لائلٹی جب ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو جو ہجرت فرض ہو جانے کے بعد بھی مکہ میں جنہوں نے رہنا پسند کیا. ہاں اگر وہ دین کے معاملات میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد تم پر کرنا فرض ہے, لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں. اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فساد اور فتنہ برپا ہو جائے گا. اگر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ اگر تم جہاد فی سبیل اللہ نہ کرو گے تو زمین میں فساد برپا ہو جائے گا. اگر میں اور آپ مل جل کر اللہ کی رسی کو نہیں تھام لیں گے, اگر میں اور آپ مل جل کر اللہ کے ارشادات کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کریں گے تو اللہ نے کہہ دیا کہ اس زمین پر فساد برپا ہو جائے گا. اللہ مسلمانوں کو چاہے تو ان کو بدعتوں سے نکال کر سنتوں پر لا سکتا ہے, اللہ چاہے تو مسلمانوں کو گناہوں سے نکال کر نیکیوں کے راستے پر لا سکتا ہے, لیکن کب؟ جب مسلمان خود یہ بات چاہیں گے. ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو آگیا کہ ان کی مدد کرو. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدوجہد کی, کیسی جدوجہد کی؟ یعنی انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ لگایا, گھبرائے نہیں, پوری کوشش کی اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے کی, اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہی سچے ہیں. انصار بھی آ گئے اور مہاجرین بھی آ گئے, ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے. ہجرت کا معاملہ جب انسان کا چل رہا ہوتا ہے, جب آپ اور میں اپنی ذات سے کئی عادتوں کی ہجرت کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت بھی آپ کو اور مجھے اپنے کئی رشتے قربان کرنے پڑتے ہیں. جب آپ اور میں اللہ کی خاطر اپنے نفس کی قربانی دے رہے ہوتے ہیں تو اپنی بہت سی زندگی کی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو ہجرت کے ساتھ یہ تنہائی آتی ہے, لیکن جب آپ کو کوئی سپورٹ کرے, جب کوئی آپ کو اپنا لائک مائنڈیڈ مل جائے, اس وقت آپ کو عمل کرنے کی اور اسٹرینتھ مل جاتی ہے. یاد رکھو اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے گا. اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ دیکھیں جب انسان ہجرت شروع کرتا ہے, جیسے آپ اور میں ہجرت کرتے ہیں, آپ کو اور مجھے اپنے گھروں سے ہجرت نہیں کرنی, اپنے علاقوں سے ہجرت نہیں کرنی, اپنے ملک سے ہجرت نہیں کرنی. آپ کی اور میری ہجرت اپنی بری عادتوں کے خلاف ہے, اپنے گناہوں کے خلاف ہے, اپنی بدعات کے خلاف ہے, اپنے ان اسلامک رسومات اور کلچر کے خلاف ہے. جب انسان یہ کام کرنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی, اور کبھی ہو سکتا ہے کہ اس سے ہو بھی جائے, کہ وہ اپنا فرض ادا نہ کرے اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں. اس میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اپنی حد تک کوشش کریں جتنا جائز لمٹ بنتی ہے کہ آپ اپنے فرائض ادا کر دیں, تاکہ آپ اپنی حد تک کوشش کریں کہ بیلنس مینٹین رہے. اس کے باوجود, اس بیلنس مینٹین کرنے کی کوشش کے باوجود کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو اللہ غفور اور رحیم ہے اور خطاؤں سے درگزر کرنے والا ہے اور بہترین رازق ہے. جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے وہ تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے, وہ بھی تم میں شامل ہیں, مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. آگے سورۃ توبہ شروع ہو رہی ہے. سورۃ توبہ کے لیے حضرت علی نے فرمایا کہ یہ سورت اپنے ہاتھ میں بالکل ایسے آئی ہے کہ جیسے تلوار لے کر نازل ہوئی ہے. اس میں بھی جنگی اسٹریٹجیز بتائی جائیں گی. اور تلوار لے کر نازل ہوئی ہے تو انہوں نے کہا اسی لیے اس سورت کے آغاز میں تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کی صفات الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں آیا, کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں بتائی. اس لیے اسی سنت کو فالو کرتے ہوئے کسی بھی مصحف میں سورہ توبہ کے بعد بسم اللہ نہیں لکھی جاتی اور نہ پڑھی جاتی ہے. توبہ کا مطلب ہے لوٹنا, پلٹنا, رجوع کرنا. براءۃن من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین, اعلان براءت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. برات کا مطلب ہے کسی چیز سے بیزاری ظاہر کرنا. اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے, پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چر پھر لو, یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے, اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو, اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے. اسلام کا اعلان کرتے ہی ان کی پکڑ دکڑ مسلمانوں نے شروع نہیں کر دی, بلکہ مسلمانوں کی طرف سے اللہ کی طرف سے کفار قریش کو ٹائم پیریڈ دیا گیا. سورہ انفال میں غزوہ بدر کا ذکر تھا. سورہ توبہ میں آپ کو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد کے اختتام کے بارے میں بتایا جائے گا, اور یہ بتایا جائے گا کہ آپ کو کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا. یہ وہ وقت تھا جس وقت عرب میں اسلام کا غلبہ ہو رہا تھا. اسی وقت صلح حدیبیہ, فتح مکہ اور 9 ہجری کا حج ہوا جس زمانے میں یہ سورت آئی. تو سورہ توبہ کا جو سیاق و سباق ہے اس میں یہ ملے گا کہ رسول اللہ کو جس مقصد سے بھیجا گیا تھا اب اس کی تکمیل ہو رہی ہے, اور اس کا رسول بھی, یعنی اللہ بھی بری الذمہ ہے مشرکین سے اور اس کا رسول بھی. اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے, اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ اللہ کو تم عاجز کرنے والے نہیں ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے, پھر انہوں نے اپنے معاہدے کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہ کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی. تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو, کیونکہ اللہ متقیوں کو ہی پسند کرتا ہے. آج بھی دنیا میں 2 طرح کے کفار ہیں, ایک وہ جو دین اسلام کی حقیقت جانتے ہیں مگر اس کا انکار کرتے ہیں, اور دوسرے زیادہ تر کفار وہ ہیں جن تک آج تک دین کا پیغام نہیں پہنچا. یہ 2 کیٹیگریز واضح طور پر ہیں. جو جان کر انکار کر رہے ہیں ان کو تو مان لیا ایک طرف کر دیں, میجورٹی تک آج بھی قرآن نہیں پہنچا. کیسے پہنچے گا اگر آپ اور میں اور آپ کے اور میرے رشتہ دار باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں اور ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں نان مسلم ہیں, جہاں کفار ہیں, تو بجائے اس کے کہ آپ اور میں دار الکفر کا فتویٰ لگا کر وہاں جانا آنا چھوڑ دیں, ایک حل یہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک ہجرت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان علاقوں میں, ان ملکوں میں اس لیے جایا جائے کہ اللہ کے ان بندوں تک اللہ کے کلام کو پہنچایا جائے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ باہر جانے کے لیے, باہر کی امیگریشن لینے کے لیے یہ ایک زیادہ بہتر آپشن ہے جس کو اویل کیا جائے, جو ہجرت یہ کی جائے جگہ کی, اس لیے کی جائے تاکہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے. تو اللہ آپ کے ذریعے آپ کے رشتہ داروں کو یہ پیغام دلوائے جو باہر رہتے ہیں کہ ان کفار تک بھی قرآن کا میسج پہنچے. میری اور آپ کی قرآن کی محفلیں ایسی ہوں کہ اس میں کسی بھی مذہب کا انسان آ کر بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے, نہ کہ میں اور آپ دوسروں کے اوپر اتنے کفر کے فتوے لگائیں کہ ہمارے اپنے ہی مسلمانوں میں ایک سیکٹ کا مسلمان دوسرے اسکول آف تھاٹ کے محفل میں جا کر بیٹھنا پسند نہ کرے. اللہ کرے کہ وہ وقت بہت قریب ہو کہ جب سنی اور شیعہ مل کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبوں کے دلوں کو کھول دے, اور اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی جو تنگی آ گئی ہے اللہ اس میں بھی کشادگی لے کر آئے. یہ پیغام سب تک پہنچانا ہے. جب کفار تک پہنچانا ہے, جب کفار تک کو ٹائم پیریڈ دیا گیا وہ 4 مہینے کا, کہ ہو سکتا ہے کہ ان 4 ماہ میں یہ مسلمانوں کے قریب رہ کے اب تک اگر نہیں سمجھے بات تو اب سمجھ جائیں, تو ہمارے ہی اپنے کلمہ گو مسلمان بہن بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی محفلوں میں جا کر نہ بیٹھیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مسجدوں میں جا کر نمازیں نہ پڑھیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے امام کے پیچھے کھڑے نہ ہوں؟ ہمارے دل پھٹے ہوئے ہیں, ان دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے. اور اس دل کو جوڑنے کا ایک ہی طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ اپنے اپنے دلوں کو ہم اللہ کے ساتھ اٹیچ کر لیں. بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ, اور انہیں پکڑو اور گھیرو, اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو. یہ جو آیت نمبر 4 ہے, اس کے لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت نمبر 4 ٹائم باؤنڈ ہے, اور یہ خاص مشرکین عرب کے جو کفار تھے ان کا معاملہ ہے کہ اگر یہ اب بھی ایمان نہیں لاتے تو اب ان کو ہلاک کر دیا جائے گا. اور یہ کیوں بات آئی کہ اب بھی 4 مہینے کے بعد بھی اگر یہ ایمان نہ لائیں تو ان کو ہلاک کر دیا جائے؟ اس لیے کہ یہ عرب قوم تھی, انہیں کی زبان میں خاص ان کو پہلے مخاطب کرتے ہوئے قرآن کو نازل کیا گیا. یہ قرآن کی آیات کو بغیر ترجمے کے جانتے تھے, یہ قرآن کی ہر آیت کا معجزہ محسوس کر سکتے تھے, اس کے باوجود یہ ایمان نہ لائے. تو اب یہ ان کے اوپر ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. مشرکین جو مکہ تھے ان کے اوپر آسمان سے کوئی عذاب نازل نہیں کیا گیا, بلکہ مسلمانوں کی تلواروں سے ہی ان کو قتل کیا گیا, اور یہ بہت کم تھے تعداد میں. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں تو انہیں چھوڑ دو, اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے, پھر اسے اس کے مامن یعنی امن کی جگہ تک پہنچا دو. یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے. اب کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مشرک کو کہیں کہ آ کے ہماری اس محفل میں بیٹھ جائیں؟ کوئی ہندو آ کے یہاں بیٹھنا چاہے تو کیا ہم اس کو بیٹھنے نہیں دیں گے؟ کوئی ہندو آ کے آپ کے گھر میں, ایک ہندو عورت کام کرتی ہے, ایک کرسچن عورت کام کرتی ہے, آپ کے گھر میں ایک بدھسٹ عورت کام کرتی ہے, آپ اس کو دین کا پیغام نہیں پہنچائیں گے؟ ہمارے دلوں میں تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم کوئی موقع ڈھونڈ کر ان سے بات کریں, کوئی موقع ڈھونڈ کر ان کو ایک جملہ بول دیں. جن جن آرگنائزیشنز کے اندر, جن جن گھروں کے اندر, جن جن ڈپارٹمنٹس کے اندر, جن جن اسکول کالجز کے اندر اس طرح کے نان مسلم ورکرز ہیں, نان مسلم کولیگز ہیں, نان مسلمز کام کرنے والے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم ان تک قرآن کا میسج ضرور کنوے کریں. جب مسلمان خوبصورتی کے ساتھ اس دین پر عمل کریں گے ان کا بھی دل کرے گا کہ جانے تو اس علم میں کیا ہے. 9/11 کے بعد جتنی قرآن کی کاپیز ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں اور سیل ہوئی ہیں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. آخر وہ جاننا چاہتے ہیں نا اس کتاب میں کیا ہے, تو ان کو کوئی بتانے والا بھی ہو کہ اس کتاب کی حقیقت کیا ہے, ان کو کوئی ڈسکرائب کرنے والا بھی ہو کہ رسول اللہ نے ان آیات کو کیسے ایکسپلین کیا ہے, تو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اپنے بچوں کو بھی آپ اور میں ٹرین کریں, ان کے سکولوں میں بھی نان مسلم فرینڈز ہوتے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ نان مسلم فرینڈ سے بات نہ کرنا, ظاہر ہے وہ اسی کلاس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. اپنے بچوں کو بتائیں کہ تمہاری کلاس میں اگر کوئی نان مسلم فرینڈ ہو تو اس تک قرآن کی باتوں میں اللہ کی بات, اللہ کا خوف, اللہ کی محبت ضرور پہنچا دو. ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا, تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو, کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے. مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا. وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. اللہ نے انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سدے راہ بن کر بیٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو موقع دیا کہ وہ کفار کو اپنے دین کی طرف دعوت دیں۔ اسلام تو وہ مذہب ہے جس نے ہندہ کو بھی معاف کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا جس نے کلیجہ نکال کر چبانے کی کوشش کی تھی، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ میں اور آپ تو اس کو معاف نہیں کر پاتے جس نے آپ سے اور مجھ سے زیادتی کی ہوتی ہے، یا آپ کی اور میری شان میں ایک جملہ غلط بولا ہوتا ہے، یا آپ سے اور مجھ سے غصے میں بات کی ہوتی ہے اور ہم اپنے ماضی کے زخم کریدتے رہتے ہیں۔ آپ کے بازو پر ایک زخم ہو اور آپ پینسل کی نوک شارپ کر کے اس سے اس کو کھرچتے رہیں تو آپ کا زخم کبھی ٹھیک ہوگا؟ اللہ کے رسول اور صحابہ نے درگزر فرمایا، اللہ کے رسول نے بھی درگزر فرمایا، ان مشرکین کو صحابہ نے بھی درگزر فرمایا، اس لیے کہ انہی لوگوں میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے بدر کے موقع پہ اور احد کے موقع پہ انہی صحابہ کے رشتہ داروں کو قتل کیا تھا۔ انہی میں سے کسی کے باپ کو قتل کیا ہوگا، انہی میں سے کسی کے بھائی کو قتل کیا ہوگا، لیکن آپ حوصلہ دیکھیں، فی سبیل اللہ کا ان کا جذبہ دیکھیں، اللہ کی خاطر سب کو معاف کر دیا۔ یہی جذبہ آپ کا اور میرا ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اگر کوئی رشتہ دار آپ سے ناراض ہے تو اس سے معافی کر لیں، چاہے آپ کی غلطی نہیں ہے، کہیں چلے مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اللہ کی خاطر اپنا معاملہ درست کرتے ہیں۔ اتنا بڑا ظرف اپنا رکھیں گے تو اللہ انشاءاللہ آپ کو اور مجھے آخرت میں سرخرو کرے گا۔ اس رمضان کے مہینے کی ایک اہم عبادت یہ ریکنسائلیشن ہونی چاہیے رشتہ داروں کے درمیان میں، تاکہ آپ اور میں اپنی رشتہ داریاں درست کر لیں۔ آپ اور میں قطع رحمی کرنے والے نہ ہوں، آپ کی اور میری ذات سے کسی کا دل نہ دکھے۔ ہاں، اللہ کی بات میں مان رہی ہوں، اس کے بعد کسی کا دل دکھتا ہے تو اب وہ من اللہ ہے، اس میں میرا قصور نہیں ہے، لیکن میرے اخلاق سے اور میری زبان سے کسی کا دل نہ دکھے۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے، اس ناراضگی کو دور کر لیجئے اللہ کی خاطر، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ آج اگر میں اور آپ اسلام کی پروجیکشن چاہتے ہیں تو آپ کو اور مجھے اپنا کریڈٹ چھوڑنا ہوگا۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ اسلام نافذ ہو، اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ اسلام فلرش کرے، تو آپ کو اور مجھے درگزر اور معاف کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں، اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آئیں گے۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے تھے؟ کیا تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو، ان سے ڈرو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، وہ مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا، ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا، اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ مومنوں کے دل اسلام کا غلبہ دیکھ کر ٹھنڈے ہوتے ہیں، انتقام لے کر ٹھنڈے نہیں ہوتے۔ آپ اور میں انتقام لے کر کبھی بھی خوشی محسوس نہیں کر سکتے اگر آپ کے اور میرے دل میں رتی برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ مسلمانوں نے جب بھی جنگ کی تو اسلام کے غلبے کے لیے، اپنا بدلہ لینے کے لیے نہیں۔ تم لوگوں نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان نشانی کی اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یونی کی بات ہے، جو نئے مسلمان آئے تھے تو ان کے لیے کہا گیا کہ ابھی تو تم نے صرف جنت کی ممبر شپ کے لیے اپلائی کیا ہے، آپ کے بچے یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کا بندہ جب کلمہ پڑھتا ہے تو وہ جنت کے لیے اپلائی کر دیتا ہے۔ اب اس کا انٹری ٹیسٹ ہوگا آزمائش کی صورت میں، اللہ اس کو آزمائے گا اور اس کے لیے راستے بنائے گا۔ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے، حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ جہنم ایسی چیزوں سے گھیر دی گئی ہے جو آپ کے اور میرے نفس کو پسند آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت کو ایسی چیزوں سے گھیر دیا گیا جن سے میرا اور آپ کا نفس کتراتا ہے، جو مجھے اور آپ کو پسند نہیں. نفس کو ناپسند آنے والی چیزوں سے جنت کو گھیر دیا گیا ہے، اور نفس کو پسند آنے والی چیزوں سے جہنم کو گھیر دیا گیا ہے. اب آپ اور میں دیکھ لیں کہ آپ اور میں کس راستے کے مسافر ہیں. اللہ کی مسجدوں کے آباد، اللہ کی مسجدوں کے آباد کا مجاور خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکات دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے. کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے اور اس شخص کے برابر ٹھہرا لیا ہے؟ ان آیات کے نزول کے وقت بھی مکہ میں دو گروپ تھے، ایک تو مشرکین کا تھا جو کعبہ کی صفائی ستھرائی کیا کرتے تھے، اور ایک مسلمان تھے جو اللہ کے ہر حکم پر جان دینے کو بھی قربان ہوتے تھے. ان کا یہاں ذکر کیا گیا کہ حاجیوں کو پانی پلانا تم نے برابر سمجھ لیا اس شخص کے جو اللہ پر ایمان لایا اور روزے آخر پر، اور جس نے جان فشانی کی اللہ کی راہ میں. صرف جھاڑا پونچھ کر کے تم نے کہا کہ ہم نے مسجد کی صفائی کر لی اور مسجد بنوا لی تو تمہیں جنت مل جائے گی. جو اللہ کی راہ میں اس مقابلے میں جان دینے کو تیار ہے، اس کا اجر مسجد بنوانے والے کے برابر نہیں ہو سکتا. اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے، جنہوں نے ایمان اپنا بڑھایا، جنہوں نے جہاد کیا اور جنہوں نے ہجرت کی. یہی تین ڈیمانڈ ہر مسلمان سے ہیں، ایمان، جہاد اور ہجرت. یہ تین چیزیں ہر مسلمان کو کرنی ہیں. اپنے گھر بار چھوڑ کے کریں یا گھروں میں رہتے ہوئے کریں، اور جان و مال سے جہاد کیا وہی کامیاب ہیں. ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش ہوں گے. ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے. اللہ نے اسلام کا ڈائنامک تصور دے دیا، جہادی تصور. آگے بڑھو، اسلام میں وقت لگاؤ. آگے بڑھو، اسلام میں صلاحیتیں لگاؤ. سٹیٹک تصور نہیں ہے اسلام کا. بندے کی زندگی میں وہ وقت کبھی نہ آئے کہ وہ اتنا سٹیٹک ہو جائے اپنے ہی گھر اور اپنی ہی ذات کے اندر کہ اس کو یہ یاد ہی نہ رہے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. اسلام کا تصور میں ڈائنامزم ہے. اسلام آگے سے آگے بڑھنے کا کہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، مت تم بناؤ اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنا رفیق اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں. ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا جذباتی تعلق مت قائم کرنا. تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو کیا کرو؟ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے. اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا. ترازو میں رکھ دی گئی محبتیں اور گنوا دی گئی مسلمانوں کو یہ محبتیں. دیکھ لو تم کن پرائیورٹیز پر ہو. کیا یہ محبتیں جو اللہ نے دی تھیں یہ تمہارے لیے جنت کمانے کا ٹولز ہیں یا تمہارے پاؤں کی بیڑیاں ہیں جو تم کو اللہ کی راہ میں نکلنے نہیں دیتی؟ کیا یہ تمام نعمتیں تمہارے لیے زیادہ محبوب ہیں؟ ان نعمتوں کے لیے آتا ہے کہ حب ہونی چاہیے. مان لیا ان سے محبت ہو لیکن احب نہ ہو، یہ سب سے بڑھ کر نہ ہو. سب سے بڑھ کر ایک ہی محبت ہو سکتی ہے انسان کی ذات میں، اور وہ اس کے رب کی محبت ہونی چاہیے. آپ اور میں اپنی اولادوں کو اپنے لیے فتنہ نہ بننے دیں. آج میرا اور آپ کا یہ کام ہے کہ ہم ان محبتوں کے پیچھے اپنے نیکیاں ضائع نہ کریں. مائیں غصہ کرتی رہتی ہیں. کیوں؟ صرف اس لیے کہ بچے فرمانبرداری نہیں کر رہے. مائیں پریشان رہتی ہیں. چلے مان لیا کہ مائیں یہ بھی چاہتی ہیں کہ اولاد جو ہے وہ دین پر آئے. مائیں چاہتی ہیں کہ اولاد اچھی سے اچھی جگہ چلی جائے. لیکن وہی مال جن کا تمہیں ماند پڑ جانے کا خوف ہے، اسی میں تم اپنی زندگی گزار دو. اپنی اولاد کے پیچھے میں نے اپنی زندگی لگا دی. عورتیں کیا کہتی ہیں؟ ہم نے اپنی جوانی اپنی اولاد پر لگا دی. اور حقیقت ہے کہ ماں باپ اپنی جوانی کے بہترین سال اپنی اولاد پر انویسٹ کرتے ہیں، لیکن اولاد ایسا مال ہے جو ایک دن ماند پڑ جائے گا. ایک دن یہی اولاد آپ کو نہیں پوچھے گی اگر اس اولاد کو آپ نے رب کا فرما بردار نہیں بنایا تھا. اگر آج اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہیں تو صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی فرما بردار نہیں ہیں. اپنی اولاد کو اپنا فرما بردار نہ بنائیں, ان کو رب کا فرما بردار بنائیں, وہ خود بخود آپ کے فرما بردار بن جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ نعمتیں ایک دن بہرحال ختم ہو جائیں گی. یاد رکھو جس نے یہ نعمتیں دی ہیں اس نے یہ نعمتیں تمہیں تول تول کر نہیں دی, ناپ ناپ کر نہیں دی ہیں. تم کیوں اللہ کی محبت میں ناپ تول کرتے ہو کہ بس میں نے پانچ وقت کی نماز پڑھ لی, بس میں نے رمضان کے روزے رکھ لیے, میں نے رمضان میں عمرہ کر لیا, اب میں باقی سال گناہ کرنے کی جسٹیفیکیشن میں آ گئی ہوں. یہ نہ کرو, اللہ کی محبت کو عزیز تر رکھو. اور کہہ دیا گیا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور ان محبتوں کو چھوڑ کر نہ نکلے, اور گھر جن کی محبتوں میں ہم نکل نہیں پاتے, ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں اس اینٹ پتھر سے کیا محبت, بس موقع نہیں ملتا, انہیں کی جھاڑ پھونک میں لگے رہتے ہیں, انہیں کو سجانے سوارنے میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کی طرف بڑھنے کا موقع نہیں آتا. تو اللہ نے کہہ دیا کہ انتظار کرو اس سے پہلے کہ اللہ کا فیصلہ تمہارے حق میں آئے یا تمہارے خلاف آئے. اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے. ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو. حنین کی طرف اشارہ ہے, غزوہ حنین کی طرف. اس روز تمہیں اپنی کثرت کا یعنی اپنی تعداد کا غرہ تھا, مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے, اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں. پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے. اللہ درگزر کرنے والا ہے اور وہ رحم فرمانے والا ہے. حنین میں مسلمان بہت سنسیئرٹی کے ساتھ نکلے تھے. ہاں یہ ضرور ہے البتہ کہ تعداد میں زیادہ تھے. صرف چند کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی تعداد دی ہے تو آج تو ہم ضرور غالب آئیں گے. تو اللہ نے ان کی آزمائش کرنے کے لیے ان کو اس میں اللہ کو سکھایا, ان کو یہ ڈیمیج کنٹرول سکھایا کہ تم صرف اللہ پر توکل کرو, اسباب پر نہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, مشرکین ناپاک ہیں, لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹنے پائیں, اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے, اللہ علیم اور حکیم ہے. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے, اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. جزیہ پروٹیکشن منی جو کفار سے لیا جاتا ہے ایک سوشل سیکیورٹی کے طور پر, اس کی بات ہے. یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں. ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے, خدا کی مار ان پر, یہ کہاں سے دھوکا کھا رہے ہیں. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. یعنی رب اور معبود تو صرف وہی ہے جو تمہارا خالق ہے اور تمہارا مالک ہے, تو تمہاری شریعت بنانے والا بھی وہی ہے, اسی کے حکم کو نافذ کرو. اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی, حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا, وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں, پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں, یعنی دین کو آگے نہ بڑھنے دیں. منہ کی پھونکوں سے مراد ہے جن کا آن سلاٹ پروپیگنڈا ہے, اس کی بات ہے. اسلام کے خلاف جو چالیں ہیں, اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے جو ان کی کوششیں ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں, خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جنس پر غالب کر دے. دوسرے انبیاء کے لیے آتا ہے کہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ دین کو پھیلائیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایڈیشنل ذمہ داری تھی کہ اس دین کو نافذ کر کے دکھائیں تاکہ یہ دین مکمل ہو جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین صرف 30 سال ہی تک تو نافذ رہا, اس کے بعد تو مسلمانوں میں نعوذ باللہ بھوٹ پڑ گئی. یقیناً ڈپ آیا تھا, 30 سال یہ مکمل نافذ رہا تھا, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آئندہ وہ وقت کبھی نہیں آئے گا جب یہ دوبارہ نافذ ہوگا. آخر رائٹ برادرز کی جو پہلی فلائٹ تھی وہ صرف 6 منٹس کی تھی نا. اگر لوگ کہتے کہ صرف 6 منٹ ہی کی تو تھی جو پہلی فلائٹ تھی, کیسے ممکن ہے کہ جہاز 16-16 گھنٹے جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں میں اڑتا رہے؟ اگر اس وقت نا امیدی ہوتی تو آج کبھی بھی جہاز جو ہے وہ ہمارے سامنے نہ آتا. لیکن یہ بات واضح کرتی ہے کہ اگر اللہ کے رسول نے اس دین کو نافذ کر کے دکھایا تو مسلمان بھی انہی طریقوں پر چل کر رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کر سکتے ہیں. خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہاں پر آیا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ کنز وہ دولت، وہ مال جس پر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے اکثر سونے کی انگوٹھیاں یا سونے کی چوڑیاں پہنی ہوتی ہیں، گولڈ کی۔ اگر کبھی آپ چولہے کے پاس کام کر رہی ہوں تو آپ کی گولڈ بینگل اتنی سخت گرم ہو جاتی ہے کہ آپ فوراً اپنا ہاتھ ہٹاتے ہیں، کہاں کہ اس کو ریڈ ہاٹ آئرن کی طرح گرم کر کے اس سے جسموں کو داغا جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے مال کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے ہیں، یہی ٹھیک ضابطہ ہے۔ لہذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ نسیق تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ عربوں میں ایک قانون تھا، نسیق ہر مہینے اپنے کیلنڈر میں سے ایک مہینہ کم کر لیا کرتے تھے تاکہ حج پلیزنٹ موسم میں آئے۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن کا ماننے والا بنائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم۔ کوئسچنیئر اپنا نکال لیں، پارا نمبر 8 کا پہلا سوال ہے، کیا غیر اسلامی عمل کو کیا حرج ہے کہہ کر زندگی میں شامل رکھا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں رکھا جا سکتا۔ تو بس پھر آپ اور میں اپنی اپنی زندگیوں سے ان تمام اعمال کو نکال دیں۔ سیکنڈ ہے، اسلام نے شگون یا اومنز لینے کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ لیا جا سکتا ہے؟ بالکل منع فرمایا ہے۔ تھرڈ ہے، العراف کے کیا معنی ہیں؟ بلندی یا اونچی جگہ۔ فورتھ ہے، آیت 151 میں شرک سے روکنے کے بعد جس چیز کا حکم دیا گیا وہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ ففتھ ہے، ہمارے ہاں آج قتل اولاد کی کیا شکل ہے؟ ابارشن، اس قاطع حمل جس کو کہتے ہیں۔ سکس ہے، لباس کا کیا مقصد سورہ آراف میں دیا گیا ہے؟ ایک یہ کہ قابل شرم حصوں کو ڈھانپے، اور دوسرا زینت اختیار کی جائے۔ سیونتھ ہے، آراف پر کون سے لوگ ہوں گے؟ کیا صرف اس کمرے کے لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ باہر والے کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ لوگ بولیں گے مجھے آواز آئے گی۔ باہر والے لوگوں، اپنی ذمہ داری ڈاؤن ڈیلیگیٹ کر دیا۔ آراف پر وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ ایبسولوٹلی برابر ہوں گے۔ ایٹ ہے، دعا کی 4 صفات سورہ آراف میں آیات 55-56 سے عربی میں لکھی ہے۔ پہلی کیا لکھی آپ نے؟ تدرعاً، گڑ گڑانا۔ دوسری خفیتاً، یعنی چپکے چپکے۔ تیسری خوفن، خوف۔ اور چوتھی طمعاً، تما کے ساتھ، امید کے ساتھ۔ نائنتھ ہے، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ 6 دنوں میں۔ ٹینتھ ہے، مدین کی بستی کی طرف کس نبی کو بھیجا گیا تھا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔